الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، میرے کچھ بھائیوں نے مجھے حکم کیا یا اقرار فرمایا کہ ہم کو اجمال ہی کے ساتھ صحیح، اختصار کے ساتھ ہی صحیح، لیکن یہ بات سمجھائیے کہ ہم کسی امام کو ماننے پر مجبور کیوں؟ کیا امت مسلمہ کے پاس دین مکمل نہیں ہے؟ یقیناً دین مکمل ہے. اب اگر دین مکمل ہے تو اس کے بعد پھر کسی امام کو ماننے کی مجبوری کیا پڑی ہے امت کو، جس کے نتیجے میں امت میں اختلاف پیدا ہو گیا؟ کچھ حنفی بن گئے، کچھ شافعی بن گئے، کچھ اور بن گئے، کچھ سلفی ہو گئے. اگر ان امت اماموں کو نہ مانے تو اس نہ ماننے کے نتیجے میں نقصانات کیا ہو جائیں گے؟ بالفاظ دیگر، امام کو ماننا لازم کیوں ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کسی امام کی تقلید کرنا ضروری کیوں ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام کو نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہو جائے گا، پریشانی کیا آئے گی، دین میں کمی کیا ہو جائے گی، خرابیاں کیا آ سکتی ہیں؟ یہ موضوع ہے ذرا سا مشکل، ساتھ میں ہے ایسا موضوع جس میں جذبات وابستہ ہو گئے ہیں، اس لیے آدمی ٹھنڈے دل سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور آدمی فوراً گھبرا جاتا ہے یا مشتعل ہو جاتا ہے. ادھر سے مشکل اس بنا پر بھی ہے کہ تقریباً 1200 سال کی تاریخ میں اس پر بے شمار مواد لکھا جا چکا ہے اور کتابوں کی کتابیں، بلکہ لائبریریاں کھڑی کر دی گئی ہیں اسی مسئلے پر. اور مزید مشکل اس بنا پر ہے کہ امت کے جتنے بڑے بڑے انسان گزرے ہیں وہ سارے اس میدان میں ہیں، مقابلے میں. ایک طرف امام بخاری ہیں، ایک طرح سے دیگر ائمہ، مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسی شخصیات ہیں. تو ہم جیسے چھوٹے انسان اتنے بڑے مسئلے پر جب گفتگو کرنے لگیں گے تو اولاً ہم اس کو سما ہی نہیں سکیں گے. اگر سما جائیں گے تو پھر سمجھانا مشکل ہے عام انسانوں کو، اور عام انسان کو اگر سمجھا بھی لیں گے تو کوئی آدمی مشتعل ہو جاتا ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. اس لیے تیز در تیز، مشکل در مشکلات کا حامل ہے مسئلہ. تاہم میں کوشش یہ کروں گا بالکل سادہ لفظوں میں، آسان زبان میں اور حقیقت پسندی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے کہ مسلمان کو امام ماننے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، مجبوری کیا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو خرابی کیا پیش آئے گی. دوسرے لفظوں میں، اگر ہم ترک کر دیں گے اپنے تمام اماموں کو اور براہ راست ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں اور براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرنے ہی پر امت کو دعوت دیں، تو ہو سکتا ہے بہت خیر پیدا ہو جائے اور وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. اس پر غور کرنا ہے. بزرگوں، یہ سب یہ بات ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا نبی یہ دونوں کے دونوں عربی زبان میں آئے. قرآن کریم نازل ہوا عربی زبان میں، ہمارا نبی تشریف لایا وہ بھی عربی زبان میں. اسی بنا پر عربی زبان کے خصوصیات میں یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: احب العرب، عربی زبان کے ساتھ تم محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں. قرآن کریم بھی عربی ہے، اور عرب جنت کے رہنے والوں کی زبان بھی عربی ہوگی. احب العرب لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل جنت عربی. عربی زبان سے محبت کرو کیونکہ یہ تین چیزوں کے حامل ہے. قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان کے ساتھ تشریف لائے, اور جنت کے والوں کی زبان عربی ہوگی. بلکہ مرنے کے بعد ہی آدمی کی ساری زبانیں ختم ہو کر کے آدمی عربی زبان کا قادر ہو جاتا ہے. کیسے قادر ہو جاتا ہے یہ سمجھانا مشکل ہے اس وقت, لیکن جو ہی آدمی مر گیا مرنے کے بعد آدمی عربی زبان بولنے اور سمجھنے پر قادر ہو جائے گا. تو کیسے ہو جائے گا, ہم تو عربی, ہم تو کشمیری بولنے والے ہیں, کوئی اردو بولنے والا ہے, وہ کیسے مرتے کم نہیں, مرنے کے ساتھ ہی فوراً عربی زبان پر قادر ہو جائے گا. ہاں واقعہ یہی ہے, لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے آپ کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو آنکھیں ہوتی ہیں بند, جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو چیز نظر کیسے آتی ہے, پتہ نہیں کیسے نظر آتی ہے لیکن آتی ہے نظر. دیکھنے کا ذریعہ ہے انسان کی آنکھ. جب آدمی سویا ہوا ہوگا تو آنکھ سے آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے اور یقینی بات ہے, لیکن جب خواب دیکھتا ہے تو وہ چیز نظر آتی ہے. یہ نظر کس چیز سے آتی ہے, اس کا پتہ نہیں کس چیز سے نظر آئی مگر آتی ہے نظر. تقریباً یہی صورت حال ہے. اور ثبوت اگر دیکھنا چاہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے مان ربو کا. اب یہ بیچارہ عربی تو جانتا ہے نہیں, عربی میں سوال ہو رہا ہے, وہ فوراً جواب میں کہے گا, یا تو کہے گا لا ادری مجھے معلوم نہیں, اور یا پھر کہے گا ربی اللہ. تو عربی میں سوال و جواب کا ہونا اور ہر آدمی کا جواب دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ گویا مرنے کے بعد ہی آدمی کی زبان عربی ہو جاتی ہے, اور جنت میں بھی انسان عربی بھی بولنے لگیں گے. گویا عربی زبان کے خصوصیت حاصل, اس عربی زبان میں تارا دین نازل ہوا. یہ ایک گویا مقدمے کی ایک بنیاد ہوئی. دوسری بنیاد, عربی زبان ہی نہیں دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں علم گفتگو کی جائے تو زبان والا بھی سمجھ نہیں سکے گا. یعنی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی, عرب کے انسان یعنی صحابہ عرب ہی کے رہنے والے تھے, اس کے باوجود سمجھنے میں خطا ہو جاتی تھی, حالانکہ عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی, اس کے باوجود سمجھنے میں غلطی کھا جاتے تھے. جیسے کہ آج عرب کا رہنے والا شخص عربی زبان بولنے والا ہوتا ہے لیکن پھر بھی قرآن کو سمجھ نہیں پاتا ہے, حالانکہ قرآن کریم ان کی زبان میں ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہم کشمیری زبان بولنے اور لکھنے والے ہیں, ہمارے سامنے اگر کوئی علمی گفتگو زبان میں آ گئے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے, اسے الفاظ کو پڑھ لیں گے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے, ایک شخص اگر انگریزی زبان کا ماہر ہو تو ماہر ہونے کی بنیاد پر اگر میڈیکل کی کوئی مشکل ترین تھیوری ہوگی وہ سمجھ نہیں سکے گا, وہ تو کہے گا میں عربی زبان انگریزی زبان کا ماہر ہوں, اس کے باوجود سمجھ نہیں کیوں پا رہے ہیں. کا اس لیے کہ علم اور چیز ہے, زبان اور چیز ہے. علمی حقیقت آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے جب تک اس کو کسی سے سیکھ نہ لیں. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی کہ حکم دیا گیا آپ روزہ رکھیے صبح اس وقت سے جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے, یہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا اور رات کے آنے تک. صحابی نے اسے یہ سمجھا کہ تکیے کے نیچے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا رکھنا ہے, جب روشنی خوب ہو جائے گی تو اتنی روشنی ہو جائے گی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آنے لگے, اس کے بعد تحریر کرنا بند ہو جائے گا, صحابی یہ سمجھے. اور بعد میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ مطلب ہی نہیں ہے, مطلب کچھ اور ہے, وہ ہے سفید دھاگے سے مراد ہے دن اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات, اور یا پھر فرمایا سفید دھاگے سے مراد ہے صبح کاذب اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق. وہ تو سمجھے تھے ان دھاگوں کو, لیکن قرآن کریم نے دھاگے سے مراد وہ نہیں لیا کچھ اور لیا. تو صحابی باوجود عربی ہونے کے سمجھ نہیں پائے, غلطی کھا گئے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شان بیان فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ گھبرائیے مت, ہم قرآن نازل کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کو بیان بھی کر دیں گے. ثم ان علینا بیانہ, اس کی تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ, تشریح کیوں ضرورت پڑ رہی ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام تو عربی زبان بولنے والے تھے, تشریح کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں قرآن کے نازل ہونے کے باوجود کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب سمجھ میں نہ آئے. تو ہماری دو مشکلیں ہو گئی. پہلی مشکل تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے بھی زبان کے ماہر میں دین آیا عربی زبان میں. دوسری مشکل یہ اگر ہم عربی زبان کے ماہر بھی ہوں تب بھی ہم دین کو سمجھ نہیں سکیں گے جب تک کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا, اور یہ ہمارا نہیں, یہ خود اہل عرب کا مسئلہ ہے. صحابہ کا معاملہ یہی تھا. یہ بنیاد سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیے کہ دین اسلام عربی زبان میں آیا. اب اگر اسلام حکم دیتا ہر شخص کو بظاہر براہ راست خود قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالنے اور عمل کرنا ہے, تو امت ایسی بڑی مشکلات میں پھنس جاتی جس میں عام مسلمان تو کجا بڑے بڑے علماء نکل نہیں سکیں گے. کیسے نکل نہیں سکیں گے؟ حکم مسلم شریعت نے یہ دیا کہ تم کو کسی دوسرے سے پوچھنا نہیں ہے، براہ راست خود قرآن کریم کو اور احادیث کو پڑھنا بھی ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے، اس سے قانون بھی نکالنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے. ہم تو عربی زبان جانتے ہیں، پہلی مشکل تو یہی آ گئی. اسلام کہہ رہا ہے ہمیں کہ نہیں، تم کو خود ہر مسئلہ دوسرے سے پوچھ نہیں سکتے، اگر دوسرے سے پوچھو گے تو جرم ہو جائے گا، خود براہ راست عمل کرو. خود ہم خود جب قرآن کریم کو پڑھنے لگیں گے تو پڑھ نہیں سکیں گے، پہلے عربی زبان کا ماہر بننا ہے. عربی زبان کا ماہر بننے کے بعد پھر اگر عمل کرنے لگیں تب بھی عمل نہیں کر سکیں گے اور مشکلات میں پھنس جائیں گے. کیسے مشکلات میں پھنس جائیں گے؟ مثلا ہم نے ڈھونڈا کہ ہم کو وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے اب ضروری ہے ہم کو پہلے دیکھنا ہے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے وضو. تو پہلے تو شاید ہفتوں گزر جائیں گے، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا آیت ہے کہاں پر. اچھا مل گئی آیت، اس آیت میں قرآن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کیا؟ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا تب تم کو چہرہ دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں، اتنا لکھا ہوا ہے. چہرہ دھو، ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسا کرو اور پاؤں. پاؤں کو کیا کر رہا ہے کچھ نہیں لکھا ہوا. اب ایسا چیز ہے وہاں پاؤں کو مسا کرنا ہے یا سب پاؤں کو دھونا ہے، کیا پتا کیا کرنا ہے، وہاں اتنا لفظ لکھا ہوا ہے. پھر فوراً سوال پیدا ہو جائے گا یہ چار ہی کام کرنے ہیں یا کچھ اور بھی کرنا ہے. احادیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کوئی عمل تب تک درست نہیں ہوگا جب تم نیت نہیں کرو گے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی زندگی میں وضو فرمایا تو ترتیب کے ساتھ وضو فرمایا. اب ایک آدمی ادھر سے کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب آدمی کو وضو کرنا ہے تو ایک تو چہرہ دھونا ہوگا، دوسرا ہاتھوں کو دھونا ہوگا، سر کا مسا کرنا ہوگا، پاؤں کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا پاؤں کو مسا کرنا ہے یا دھونا ہے. وہاں لفظ کچھ نہیں لکھا ہے، وہاں صرف لکھا اور پاؤں کو. اب پاؤں کو دھونا ہے یا مسا کرنا ہے کچھ نہیں لکھا ہے. ایک تو حیضہ خود کرنا ہے، آدمی چلائے کیا کرنے کے لیے براہ راست دین پر خود عمل کرے گا، کسی امام کو ماننی نہیں ہے، خود دین پر عمل کرنا ہے. اس لیے ارادہ کر رہا ہے اب مجھے وضو کرنا ہے، اس وضو کرنے کے لیے اس کی تحقیق کہاں تک گئی جا کر کہ مجھے اپنے پاؤں پر مسا کرنا ہے یا دھونا ہے، یا وہاں قرآن مجید میں کچھ نہیں لکھا. احادیث میں جب ڈھونڈنے لگا تو احادیث سے مل گیا ثبوت پاؤں کو دھونا ہے، مطمئن ہو گیا کہ چلو جی احادیث سے تو ثبوت مل گیا. لیکن دوسری پریشانی حدیث میں کھڑی ہو گئی کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ کوئی عمل تب تک درست نہیں جب تک نیت نہیں کرو گے. اب سوچتا ہے وضو میں نیت کرنا ضروری ہے بھی یا نہیں. ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ضروری ہے، اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو ایسی مشکل میں پہلا یہ مسئلہ ہے، ابھی زندگی کا پہلا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کو وضو کرنا ہے، وہی اٹک گئے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری احادیث ہیں احادیث کو پڑھنے لگا، اس میں دیکھا ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہر عضو کو تین دفعہ دھو، اس کا ثواب یہ ہے. اب تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ تین دفعہ دھونا لازم ہے یا صرف بہتر ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے. پھر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا سب وضو کس کس چیز سے ٹوٹے گا، تو ڈھونڈتا ہے چیزیں وہاں، کبھی لگتا ہے اس چیز سے وضو ٹوٹے گا، کبھی لگتا ہے نہیں ٹوٹے گا. مثلا ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو قے آ گئے تو وضو ٹوٹ گیا، ایک حدیث موضوع نے فرمایا کہ نہیں قے اگر آ گئے تو آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. صحابی بیان کرتا ہے ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام ہم کو قے آ گئی، آپ نے وضو کیا ہی نہیں، اور ادھر سے حضور خود فرما رہے اگر تم کو قے آ گئے تمہارا وضو ٹوٹ گیا، یہ آدمی جب فیصلہ کرنے لگا کیسے فیصلہ کرے گا؟ پھنس گیا ایک مصیبت میں. اب زندگی بھر ڈھونڈتا رہے گا اس کو، کیا کرے گا؟ اس کے بعد ڈھونڈنا ہے اس کو کہ یہ حدیثیں کون نقل کر رہا ہے، یہ حدیث نقل کرنے والے راوی کون کون ہیں، ان کے سارے حالات ڈھونڈنے ہیں، ان میں سے ہر شخص کی تقویٰ طہارت ان کے علم ان کے فضل کے حالات معلوم کرنے ہیں. اس کے بعد پھر کہیں اگر آدھی عمر جا کر کے اگر فیصلہ کر سکا یہ ایک مسئلے کا تو تب بھی سمجھیے غنیمت ہے. آدھی عمر لگ گئی ایک مسئلے کا فیصلہ کرتے کرتے، باقی زندگی کے مسائل کا کیا ہو؟ اس لیے گویا یہ سمجھنا کہ ہم براہ راست قرآن حدیث پر خود عمل کریں گے ہمارے بس میں تو ہے نہیں. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں کر لوں گا بہت اچھا ہے وہ کر لے، لیکن کتنے مسائل میں کر سکے گا؟ اپنی اس کی تحقیق کتنے مسائل کے ہوگی گا؟ ایک مسئلے کی بھی نہیں. اپنی تحقیق کی بنیاد پر وہ کسی ایک مسئلے پر بھی عمل نہیں کر سکے گا. ارادہ تو اس کا یہی ہوگا کہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، نہ میں ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، نہ میں شافعی کو مانتا ہوں، نہ میں مالک کو، نہ کسی اور کو، کسی کو نہیں مانتا ہوں، میں کروں گا براہ راست خود ریسرچ. اور ریسرچ کا عالم ہوگا کہ ایک حدیث عمل نہیں کر سکے گا. کیسے نہیں کر سکے گا؟ اگر اسے خود عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضابطہ پہلے یہ ہے, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو مسئلہ میرے سامنے پیش آیا اس مسئلے کے لیے مجھے تمام احادیث کو پہلے چھان مارنا ہے, پہلے دیکھنا ہے ذخیرے حدیث میں کتنی حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں, ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کون سی حدیث مضبوط سے مضبوط تر, کون سی حدیث ذرا سی کمزور, کون سی حدیث اس سے کمزور, کون سی حدیث اس سے کمزور, یہ مضبوط کمزور اور کمزور تر, اس کا فیصلہ اگر ایک آدمی آج کے زمانے میں ساری زندگی لگانے کے بعد ایک حدیث کا فیصلہ کر سکا تب بھی سستا ہے, اتنا مشکل ہے یہ. کیوں کہ صاحب وہ تو ہزاروں راویوں کے حالات ڈھونڈ رہے ہیں پہلے, ان راویوں کے حالات, مثلا فرض کیجیے ایک راوی ہے اس کا نام ہے معمر, یہ حدیث نقل کر رہا ہے, ہم کو نہیں معلوم یہ معمر کون ہے, صحیح ہے یا نہیں, اب ہم کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ معمر قابل اعتماد شخص ہے یا نہیں, وہ تو ہمارے زمانے میں ہے نہیں, ہمارے زمانے میں ہے نہیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اس زمانے کے آدمی سے پوچھنا ہے, اس زمانے کا ایک آدمی کہتا ہے یہ قابل اعتماد ہے, دوسرا کہتا ہے یہ جھوٹا انسان ہے, آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ آپ چنانچہ بہت سارے محدثین کا معاملہ یہی ہے کہ جماعت یہ کہتی ہے یہ قابل اعتماد ہے اور دوسری جماعت کہتی ہے یہ ناقابل اعتماد ہے, تو اب اس راوی کو بیچارے کو ضعیف قرار دیں گے یا اس راوی کو کمزور قرار دیں گے یا مضبوط قرار دیں گے, آج کا انسان کیسے فیصلہ کر سکے گا؟ ایسی مصیبت میں یہ آدمی پھنس رہا ہے کہ جسے زندگی بھر نکل نہیں سکے گا. پل خلاصہ میں گفتگو کہاں سے شروع کر, بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمارا دین آیا عربی زبان میں, اس عربی ایمان میں دین آنے کے بعد ہر مسلمان کو دین پر عمل کرنا ہے, اور دو راستے ہیں, ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان براہ راست خود دین کے تمام احکام کو خود تحقیق کرے اور پھر عمل کرے, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, جو آدمی قابل اعتماد ہے اس قابل اعتماد آدمی کی بات مان کر کے دین پر عمل کرے. ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے, ایک راستہ انتہائی مشکلات کا ذریعہ ہے اور ایک راستہ انتہائی آسانیوں کا ذریعہ ہے. مشکلات کا ذریعہ کون تھا؟ جب یہ آدمی کہے گا میں کسی امام کی نہیں مانتا, تو کسی امام کی نہیں مانتا بہت اچھا, لیکن آپ خود تحقیق کیجیے, پہلے یہ معلوم کرنا ہے قرآن کریم میں ہے یا نہیں, تو قرآن کریم میں جو ہی ڈھونڈنے لگا کبھی ایسا ہوگا قرآن کریم آپس میں ٹکرا جاتا ہے, جب آپس میں ٹکرا ہو جائے گا قرآن کریم کا تو فیصلہ ہی نہیں کر سکے گا. مثلا میں مثال بتاتا ہوں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے دو جگہ ارشاد فرمایا, وما قدر اللہ حق قدری, افسوس انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے خدا کے پہچاننے کا حق تھا, یہ کافروں کی صفت بیان کی گئی, یہ کفر کی مذمت بیان کی گئی کہ کافروں کی غلطیوں میں سے یہ غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ویسا نہیں پہچانتے ہیں جیسے اللہ کے پہچاننے کا حق تھا. ٹھیک, تو آسان ہے, لیکن ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, ما عرفنا کا حق معرفت کا, اے میں اللہ ہم آپ کو نہیں پہچان سکے جیسے آپ کا حق تھا, تو خود حضور آیا کی زد میں آ گئے. قرآن کریم کی آیت کہہ رہی تھی کہ کافروں کی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے ہیں جیسے اللہ کے ماننے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کو ویسا نہیں پہچانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا حق تھا, ویسا نہیں پہچانتے ہیں. اور ادھر سے قرآن کریم, ادھر سے نبی کریم صاحب خود ارشاد فرما رہے ہیں کیا کہ میں نے اللہ کو ویسا نہیں پہچانا جیسے خدا کے پہچاننے کا حق تھا, تو آیت کی زد خود آ گیا, کیسے فیصلہ ہو سکے گا؟ تو بہت مشکل, تو کہیں قرآن کریم آپس میں ٹکرا جائے, کبھی احادیث سے ٹکرا جاتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی آدمی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں خاک پھینکو, یہ حدیث میں ہے. اور دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عرض کیا گیا اللہ کے رسول اگر کسی آدمی نے کوئی نیک عمل کیا تو اس نیک عمل کے نتیجے میں اگر دوسرے شخص نے اس کی تعریف کی تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ تو پہلی بشارت ہے کسی مسلمان کی زبان سے تمہاری تعریف ہو گئی. وہاں تو بیان فرمایا تھا کہ اس کے منہ میں خاک پھینکو, اور یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو پہلی بشارت ہے جو مسلمان کی زبان سے تم کو مل گئی, دوسری بشارت آخرت میں ملنے والی ہے. تو ہم نے ایک نیک عمل کیا, ایک مسلمان نے ہماری تعریف کی, ایک جگہ حضور فرما رہے ہیں اس کے منہ میں خاک پھینکو, دوسرے مسلمان نے ہماری تعریف کی, حضور فرما رہے ہیں پہلی بشارت تم کو مل گئی, دوسری آخرت میں ملنے والی ہے. تو ایک ہی چیز کو بشارت کہہ رہے ہیں اور ایک ہی چیز کو خاک پھیننے کو کہہ رہے ہیں, کیسے فیصلہ ہوگا کون سی بات کرنی ہے؟ تو بہت مشکل ہے, گھر کہیں قرآن کریم آپس میں ٹکرا جاتا ہے تو آدمی فیصلہ نہیں کر سکے گا, کبھی احادیث آپس میں ٹکرا, اور احادیث کا ٹکراؤ اتنا زیادہ مشکل اور اتنا زیادہ گمبھیر ہے کہ بڑے بڑے محادثے اس میں نکل نہیں پاتے ہیں. جس مسئلے میں محدثین پریشان ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں عام مسلمان کو جب مبتلا کریں گے, صاحب تم خود تحقیق کرو, حدیثوں کو تلاش کرو, پھر خود عمل کرو, کسی امام کو نہیں ماننا. اس کے معنی یہ ہے کہ دین اسلام اتنا مشکل ہو جائے گا کہ عام مسلمان کے بس سے باہر ہو جائے گا. اس لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر کہ آدمی کسی امام کے پیچھے نہ چلے, کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر کہ کسی امام کی بات نہ مانے. اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لگے صاحب ہم تو نہیں مانتے کسی امام کو, ٹھیک ہے امام کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں مانیں گے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ براہ راست حدیث پر عمل کرنا ہے. حدیث کہاں سے لائیں گے ہم؟ حدیث لائیں گے مثلاً کتاب سے, کتاب والے کی تو بات مان لی ہم نے. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کتاب نقل کرنے والا صحیح کتاب صحیح حدیث نقل کر رہا ہے؟ مثلاً کتاب نقل لکھنے والا یا تو کوئی دلی کا ہوگا یا لاہور کا ہوگا, اس نے کتاب میں حدیث نقل کر دی. ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ کتاب نقل کرنے والا جو دلی والا یا لاہور والا ہے وہ صحیح حدیث نقل کر رہا ہے؟ ہم تو کہہ کے آئے ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں ہمارا اس پر اعتماد ہے, یہ روکا نہیں دے گا, نقل کر لیا ہم نے. اس کے بعد اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم جو حدیث سمجھے وہ صحیح بھی سمجھے یا نہیں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. کیوں؟ کہا حدیث سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, کہ بے شمار غلطیاں محدثین سے غلطی ہو جاتی ہے, اور وہ غلطی ایسی غلطیاں کبھی ہو جاتی ہیں کہ وہ عرصے طویل تک ٹھیک نہیں کر سکے. تو محدث سے غلطی ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی علم فن ایسا نہیں ہے جس کو آدمی اپنے علم کی بنیاد پر اپنے تحقیق کی بنیاد پر حل کر سکے. صرف حدیث ہی کو ہم نے اتنا سستا کیوں سمجھا؟ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہی آدمی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس مسئلے میں کل حدیثیں آئی کتنی ہیں. تو حدیثوں کے بڑے بڑے مجموعے ہیں, تنہا بخاری نہیں, بخاری شریف میں تو 4000 کل حدیثیں ہیں. ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر صرف 4000 باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہیں, وہ تو نہ جانے کتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ تو امام بخاری کے اپنی تحقیق کے مطابق کل 4000 باتیں, یا کہیے 7000, 4000 سے 7000 تک. بخاری کے کل احادیث 7000 ہیں, ان میں سے کچھ حدیثیں ڈبل آ گئی, ڈبل ٹرپل. ایک حدیث کو ایک جگہ میں نقل کرتے ہیں, دوسری جگہ میں نقل کرتے ہیں, تیسری جگہ میں نقل کرتے ہیں. ان متعدد جگہوں پر ایک حدیث کو نقل کرنے کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو بہرحال امام بخاری ایک حدیث کو جگہ جگہ نقل کرتے ہیں, اس طرح سے 7000 کے قریب حدیثیں ہو گئی. اور اگر مقرر حدیثوں کو نکال دیں گے تو 4000 حدیثیں کھولیں تو کیا نبی علیہ السلام سے 4000 باتیں ارشاد فرمائی زندگی میں؟ اور اگر 4000 باتیں ہیں پھر تو دین نامکمل ہو جائے گا. لہٰذا بزرگوں یہ ذہن میں آنا کہ ہم کسی امام کے ماننے والے نہیں, ہم امام کے بغیر دین پر عمل کر سکیں گے, یہ دعویٰ لفظوں میں انتہائی آسان ہے لیکن عمل میں اتنا مشکل ہے. اگر حقیقت یہ ہوتی تو دین اسلام پر عمل کرنا ناممکن تھا. کیوں ناممکن تھا؟ اس لیے کہ عام مسلمان جو قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح پڑھ نہیں سکتا, قرآن کریم کے لفظوں کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتا, قرآن کریم کے الفاظ سے معانی کا نکالنا, پھر قانون کا اخذ کرنا, پھر تمام احادیث کا احاطہ کرنا, یہ تو عام مسلمان کا علماء کے بس میں بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ 1400 کی تاریخ میں جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ہر شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی امام کو ماننے والا ہے. مثلا فرض کیجئے یہاں کشمیر میں عظیم الشان محدث گزرے ہیں شیخ یعقوب الطرفی, اس نے جو بخاری شریف کی شرح تر لکھی ہے, اور اس زمانے میں بخاری کی شریف کی شرح لکھی ہے جب یہاں کہیں کشمیر میں تھا ہی نہیں کوئی, نہ کوئی حدیث پڑھانے جانتا تھا نہ محدث تھا کوئی. اس زمانے میں اس نے حدیث پڑھی اور بخاری شریف کی شرح لکھی جو ابھی کلمی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد محدث پیدا ہوئے ہیں, محدث مثلا شمس الدین پال ایک محدث گزرے ہیں, اس نے یہاں کشمیر میں علم حدیث کا انقلاب پیدا کر دیا تھا. یا ایک محدث گزرے ہیں جس کا نام تھا مثلا بابا داؤد مشکاتی, اس کو مشکات شریف زبانی یاد تھی. یا ایک محدث گزرے ہیں اس کا نام تھا محدث محمد حاجی کشمیری, اس نے مکہ شریف میں جا کر حدیث لوگوں کو پڑھائی. اتنے بڑے بڑے محدث, ان کا عالم کیا تھا کہ وہ حنفی تھے. کیوں حنفی تھے؟ اس لیے کہ محدث ہونا اور چیز ہے لیکن حدیث سے قانون نکالنا اور چیز ہے, قانون نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تھا اس مسئلے میں تو ہم گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم امام صاحب کو مان لیں. جب اتنا بڑا آدمی جس کی زندگی گزر گئی علم حدیث کی خدمت کرتے کرتے, وہ یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ میں امام کو چھوڑ کر کے براہ راست خود دین پر عمل کر سکوں گا, تو ہمارا شما کے تو کوئی حقیقت ہی نہیں. ہم تو کہیں کس کھیت میں ہیں, ہمارا تو یعنی کہ اردو کا مطالعہ بھی صحیح طور پر نہ کر سکیں. اور ہمارا عام معاملہ ہے, عام مسلمان کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم لفظوں میں اللہ سے صحیح پڑھ نہیں سکتا. اب وہ آدمی دعویٰ یہ کرے گا کہ میں دین پر براہ راست عمل کروں گا, حدیث خود پڑھوں گا, خود عمل کروں گا, تو آپ کتنی حدیثیں آپ خود پڑھیں گے؟ کتنی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ خود پڑھ سکیں گے؟ اب 2-4 بھی نہیں, 10-15 صحیح, ایک چھوٹا سا اردو کا رسالہ ہاتھ میں لے لیں گے, ایک حدیث پڑھ لیں گے, عمل کر لیں گے. اب ٹھیک ہے, یہ تو آسان ہے. جن جن مسائل کے بارے میں احادیث ہیں ان مسائل کے بارے میں حدیث پڑھ لیں گے, وہ بھی بشرطیکہ کہ اردو میں آ گئی ہو. اور وہ بے شمار احادیث جو اردو میں آئی ہی نہیں ابھی, ان کا کیا ہوگا؟ اچھا تب اس کا بھی مسئلہ آسان ہے. پھر وہ کروڑوں مسائل, جن کروڑوں مسائل کا ابھی کہیں نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ہے نہ حدیث میں کوئی تذکرہ ہے, ان کروڑوں مسائل کا حل کیا نکلے گا؟ اگر دین اسلام اسی طرح سے ہوتا کہ صاحب کسی امام کی بات نہیں ماننی ہے اور تم کو نہ حنفی بننا ہے نہ کچھ نہیں, یہ تمام اماموں کو الگ کر دو, اگر قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے تو عام مسلمان کے سامنے راستہ کیا ہے ان کروڑوں مسائل کا, جن کروڑوں مسائل کے متعلق قرآن حدیث بالکل خاموش ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کہیں گے کون سا مسئلہ؟ ہزاروں مسائل. کل ہی ہم کو مسئلہ ہو, ایک آدمی پوچھنے لگا, کہنے لگے صاحب یہ بتائیے گیس سلنڈر مسجد میں جلانا جائز ہے نہ جائز؟ ظاہر ہے قرآن حدیث میں کہیں جواب لکھا ہوا نہیں. سب ہم کہیں گے مٹی کے تیل پر قیاس کریں گے, مٹی کا تیل کا مسئلہ بھی کہیں قرآن حدیث میں لکھا ہوا نہیں, کیونکہ حضور کے زمانے مٹی کا تیل تھا ہی نہیں. تو فیصلے کے کیسے فیصلہ کر, ایک آدمی اٹھے گا وہ کہے گا جائز, دوسرا کہے گا نہ جائز, تو دین تو کھلونا بن جائے گا. اس لیے اللہ جل شان, یہ جو امام کھڑے ہو گئے جنہوں نے دین اسلام کو کنٹرول کر لیا, یہ خدا کی عظیم الشان نعمت تھی جس کے نتیجے میں دین منتشر نہیں ہو گیا, ورنہ ہر آدمی کھڑا ہو کر کے مجتہد ہو جاتا اور ایک آدمی ادھر راستہ نکالتا دوسرا آدمی ادھر راستہ نکالتا. بلکہ دنیا کے باقی مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام کو جو امتیاز حاصل ہے وہ امتیاز ایک یہ ہے کہ اچانک کھڑے ہو کے کچھ انسان انہوں نے پورے دین اسلام کا قانون مرتب کر دیا اور اس میں کہیں کوئی پریشانی نہیں. اب ہم کو وضو سے لے کر کے مرنے تک تمام مسائل تیار شدہ موجود ہیں, ہم کو کسی نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے, نہ کسی قانون ساز ادارے کی ضرورت ہے, نہ کسی اسمبلی کی ضرورت ہے, نہ کسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, نہ کوئی وزیر قانون ہمیں چاہیے, نہیں. وہ تو چند افراد کھڑے ہو گئے, انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے انتہائی بیدار مغزی کے ساتھ پورا قانون مرتب کر دیا جس کو فقہ اسلامی کہتے ہیں. ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے گا صاحب میں تو بنوں گا اہل حدیث, بہت آسان ہے بننا لفظوں میں, حقیقت میں اتنا مشکل ہے. کیا وہ صلاۃ الرسول کے عنوان پر جتنی کتابیں اس میں حدیثیں لکھی ان پر تو عمل کر لے گا, لیکن صلاۃ الرسول ہی تو دین نہیں ہے. وہ جو کروڑوں مسائل زندگی میں پیش آنے والے ہیں ان مسائل کے بارے میں حدیث سے کہاں سے لائے گا؟ وہ تو بیچارہ اردو پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. اچھا صاحب وہاں تو سوائے سے چارہ ہی نہیں, وہاں تو بڑے سے بڑا غیر مقلد اہل حدیث عالم گھٹنے ٹیک کر کے امام حنیفہ کا مسئلہ لیتا ہے. تو آج تمام فتاوی اہل حدیث میں آپ دیکھیں گے وہاں جگہ اچھی طرح سے لکھا ہوا, ہم بھی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا جواب یہی ہے. وہاں تو بڑے سے بڑا غیر مقلد یا بڑے سے بڑا اہل حدیث محدث عالم بھی سیدھے کہتا ہے امام حنیفہ کا جواب یہ اور یہی لکھتا ہے, چلاوا ہی کوئی نہیں ہے, راستہ ہی کوئی نہیں. تو بات جہاں سے چلی تھی کہ اللہ جل شانہ اپنا دین بھیجا ہے عربی میں, عربی زبان کے ہم ماہر نہیں, ماہر ہونے کے باوجود دین ہم خود اخذ کر نہیں سکیں گے. اللہ جل شانہ نے امام کے طور پر ان اماموں کو کھڑا کر دیا, چار امام, اصل میں وہ چار نہیں وہ تو بہت سارے تھے, ان چار اماموں میں سے ایک ہے امام ابو حنیفہ. امام ہونے کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کہ تنہا یہ شخص صحابی ہے, امام شافی صاحب یہ تابعی ہیں, امام شافی تابعی نہیں, امام مالک تابعی نہیں, امام احمد بن حنبل تابعی نہیں, امام بخاری تابعی نہیں, امام مسلم تابعی نہیں, امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. تابعی اس انسان کو کہتے ہیں جس کی ملاقات صحابی سے ہو گئی. امام حنیفہ تابعی ہیں, ایک خصوصیت. خیر ہم امام حنیفہ کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ تابعی ہیں, اگر وہ تابعی ہوتے پھر بھی ہم نے مانتے, ہماری دوسری مجبوری ہے کہ ہم جو حنفی بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں, وہ اس لیے ہم حنفی بنتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اس کے علاوہ باقی کوئی بھی طریقہ مکمل ہے ہی نہیں. یعنی اگر ہم امام شافعی کے بیان کیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو گزار نہیں سکیں گے. کیوں نہیں گزار سکیں گے؟ ان کا تمام دین یہاں ہے نہیں, سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے, ساری کتابیں یہاں موجود نہیں ہیں, اور اگر کتابیں ہوں گی بھی اس کے باوجود ہم کو اتھارٹی نہیں ہے کہ اس ان کے مسئلے کو ہم صحیح سمجھ سکے یا نہیں. ہم مالک ہی بن جاتے لیکن ان کی کتابیں بھی سارے موجود نہیں ہیں, ہم حنبلی بن جاتے لیکن ان کی کتابیں بھی ساری موجود نہیں ہیں. ہم تو مجبوری ہماری یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ یا ان کا مرتب کردہ قانون اتنا وسیع پیمانے پر پھیلا اور یہاں ہمارے علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں تو ہمارے ملکوں میں تقریباً پچھلے 1500 سال سے 1200 سال سے یہاں وہی راج ہے. اس پر محنتیں ہوئی ہیں, اس کی تشریحات ہوئی ہیں, اس کے مسائل لکھے گئے, اس کے فتاوی لکھے گئے, اور اب ہم بالکل مالدار ہیں اس معاملے میں. کسی کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا کھٹاک سے ہم فقہ حنفی کتاب کھولیں گے, مسئلہ نکل آتا ہے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی آدمی شافعی بنتا ہے اور وہ ہم سے اگر کہتا ہے کہ جی میں شافعی المسلک ہوں, مجھے شافعی المسلک کے مسئلہ چاہیے, ہمارے پاس کتابیں ہی نہیں, ہم دکھا نہیں سکتے اسے. یہ بالکل ایسا ہی سمجھیے جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں چینی طرز کا علاج کرانا چاہتا ہوں, مجھے دوائی لائیے. یہاں تو وہ میڈیکل اسٹور ہی نہیں ہے جس میں چینی طرز کی دوائیاں ملیں گی, آپ کو تو وہیں چین میں جانا پڑے گا. پھر جہاں تو آپ علاج کرائیں گے اسی ڈاکٹر کا جس ڈاکٹر کی دوائیاں ملتی ہوں گی. دنیا میں 33 طریقے ہیں علاج کرنے کے, ان 33 طریقوں میں سے 2 یا 3 طریقے یہاں پائے جاتے ہیں, ایک ایلوپیتھک, ہیموپیتھک اور ویڈ. وہ جو یونانی علاج ہیں بھائی یہ دو تین کل ہیں, ورنہ دنیا میں 30 سے لے کر 40 طریقے دنیا میں طریقے علاج کے ہیں. باقی علاج ہم طریقہ اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس لیے کہ اس کے نہ ڈاکٹر یہاں پائے جاتے ہیں اور نہ اس کی کتابیں یہاں پائی جاتی ہیں اور نہ اس کی دوائیاں یہاں موجود ہیں. ٹھیک یہی معاملہ ہے کہ ہم شافعی بن جاتے ہیں مگر شافعی کے تمام کتابیں یہاں موجود نہیں ہیں. ہم حیران کر کے آئے, ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے اور مجبور ہو جائیں گے کس پر, کبھی مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے, وہ سنائے گا مسئلہ یہ ہے. آدمی عمل کرنے لگے تو سمجھتا ہوگا میں اہل حدیث ہوں, کب عمل کر رہا ہے مسجد کے امام صاحب کے کہنے پر, سمجھ رہا ہے میں اہل حدیث ہوں, تب حدیث تو عمل نہیں کیا, آپ نے تو اس کی ترتیب پر عمل کر لیا. یہ بھی کچھ پتا نہیں اس کی بات اپنی ہے بھی صحیح یا نہیں کر رہا ہے. اچھا امام صاحب کا عالم خود یہ ہے کہ اسے خود مسئلہ معلوم نہیں, وہ ڈھونڈتا ہے کتاب میں, کتاب سے نکالا مسئلہ تو بتایا, تب آپ تو اہل حدیث آپ تو کتاب کے قائل ہی نہیں تھے تو آپ کتاب کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب نکالیں گے کہاں سے مسئلہ, مسئلہ تو نکلتا ہی نہیں کہیں. یہ بیچارہ ابھی دھوکہ کھائے ہوئے ہے کہ میں. دوسری بات یہ کہ تب اہل حدیث کیسے کسے کسے کہتے ہیں کہ صاحب اس آدمی کو کہ جو حدیث پر براہ راست عمل کر سکتا ہو. ٹھیک ہے صاحب, حدیثیں ہیں دو, ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری میں حدیث ہے کیا کہ جب امام آمین بڑا بالین کہے تو تم کہو آمین, سمجھے اسے کہ زور سے آمین کرنا ہے. دوسری حدیث مثلا مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین جب بڑا بالین کہتے تھے تو ہم آہستہ آمین کہتے تھے. یہ دونوں حدیثیں ہیں. ایک آدمی زور سے آمین کہتا کہتا ہے میں تو ہوں اہل حدیث, اور جو اس حدیث پر عمل کرے گا وہ اہل حدیث کیوں نہیں ہوا؟ وہ کیا وہ حدیث کے خلاف کیسے ہو گیا؟ وہ کیا بیچارہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو 10-15 حدیث میرے پاس ہیں بس ان پر عمل کرنے والا تو رجسٹرڈ اہل حدیث ہے, اور اس کے علاوہ باقی ہزاروں حدیثوں پہ عمل کرے گا وہ اہل حدیث ہے ہی. اور یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ بس دنیا بھر میں اہل حدیث نہیں ہوں, حدیث کا ٹھیکہ میرے پاس ہے. اچھا حوالہ دے گا بخاری سے کم کا نہیں, اور بخاری دیکھی بھی نہیں, اور بخاری دیکھنا تو اس قدر مشکل چیز بخاری کو پڑھنا اور سمجھنا, اللہ اکبر, وہ تو بخاری کی پہلی حدیث ہی مشکل ہے. وہاں تو کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب بخاری میں عنوان قائم کر دیا, وہی کیسے آتی تھی؟ یہ عنوان نیچے حدیث لکھی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. پہلے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عنوان کچھ اور ہے حدیث کچھ اور ہے, ان دونوں کا جوڑ کیا ہے آپس میں؟ امام بخاری کو معمولی انسان تو نہیں ہے کہ جو غلطی کھا جائیں, کچھ نہ کچھ وجہ ہے اور سمجھ میں آتی ہی نہیں. محدثین کو سارا درد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سمجھاتے سمجھاتے کہ امام بخاری نے عنوان کچھ اور قائم کیا اور حدیث کچھ اور لائے. دوسری عجیب و غریب پریشان وہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب فقہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, وہ کیوں کہ 1400 سال کی تاریخ میں امت مسلمہ کے بڑے بڑے انسانوں نے عظیم شان محنت کرنے کے بعد سارا قانون اسلامی کھڑا کر دیا, اور وہ مسائل کتابوں میں موجود ہے جن مسائل کا ہم شاید سارے انسان مل کر کے اگر تحقیق کریں گے تو حل نہیں کر سکیں گے, اور اماموں نے پہلے وہ مسئلے حل کر کے رکھے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے, بیمار ہونے کے بعد یا تو وہ جائے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کہے گا آپ کو فلانی بیماری ہے اور دوائی اس کی یہ ہے, یہ کہے میں تو نہیں کسی کا مقلد ہوں, میں تو خود ریسرچ کروں گا, میں تو خود تحقیق کروں گا. بہت اچھا, اب کیا کرنا ہے اسے؟ اس سے پہلے میڈیکل کی کتاب لانی ہے, پھر یہ دیکھنی ہے کہ صاحب یہ کڈنی میں جو خرابیاں ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں, تو کڈنی کا چیپٹر کھولنا ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے کڈنی کی خرابیاں, ان میں سے ہر خرابی میں درد ایک جیسا, اندر خرابی کچھ اور, تو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ مجھے کون سی والی خرابی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ والی خرابی سمجھ بھی سکے گا یا نہیں, ڈائگنوز صحیح ہو بھی سکے گا یا غلط ہو جائے گا, کر لیا اس نے ڈائگنوز. اس کے بعد پھر آپ دوسری کتاب لانی ہے, کس بیماری میں علاج کیا ہے, تو لائے گا وہ دوسری کتاب, کڈنی کی کون سی خرابی میں کون سا علاج کرنا ہے, اب وہ کتابیں لانی ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھنی ہے دوائی, تو دوائی خود تیار کرنی, کسی کمپنی کی نہیں, کیونکہ کمپنی کی دوائی اگر قبول کر لے گا تو وہ مان چکا ہے پہلے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا, میں تو اپنی تیار کروں گا. تب جانا ہے پہلے کسی جنگل کے جنگل جڑی بوٹیاں جمع کرنے, جنگل سے جڑی بوٹیاں جمع کرنے کے بعد پھر کہیں فارمیسی میں جانا, پھر دوائیوں کا رکھ نکالنا, پھر وہ تیاری دوائی تیار کرنی ہے. آپ اندازہ کیجیے وہ زندہ ہوا یا قبر میں پہنچ چکا ہوگا تب تک. یہی تقریباً یہی مثال ہے اس بات کی بھی کہ جب کوئی آدمی دینی اسلام پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں بیمار ہو گیا, بیماری کے نتیجے میں کچھ نہیں اس کا ہو سکا, تو میں نے بیوی کا خون نکالا اور اپنے بدن میں ڈالا, کیونکہ صاحب بیوی کا او نیگیٹو تھا, میرا بھی او نیگیٹو تھا, اتفاق سے مل گیا, تو میں نے بیوی کا خون اپنے بدن میں یا اپنا خون بیوی کے بدن میں ڈال دیا, او نیگیٹو. عام طور پر مشکل بتائیے, میرا نکاح تو نہیں ٹوٹا, سیدھا سا راستہ ہے, یا تو آپ امام حنیفہ کی بات مان لیجئے تو جواب نکل آئے گا ایک دم, اور اگر آپ نہیں مانیے تو خود تحقیق کیجیے, کرتے رہیے تحقیق, جو ہی آپ تحقیق میں لگ جائیں گے تو سارا سال ختم ہو جائیں گے, آپ کا نتیجہ کہیں نکلے گا نہیں. کہ خون دوسرے کے بدن میں ڈالنے سے اس کا نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا. کچھ حالات آپ کے سامنے ایسے آئیں گے جس کے نتیجے میں سمجھ آئے گا کہ ٹوٹ جائے گا نکاح, اور کچھ باتیں ایسی آئیں گے جس سے پتا چلے گا نہیں ٹوٹے گا. ایک دفعہ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ جی میرا بچہ پیدا ہوا, اس کی 6 انگلیاں ہیں, یہ 6ٹی انگلی ہم کاٹنا چاہتے ہیں کیونکہ برا لگ رہا ہے, بتائیے جائز ہے ناجائز؟ یہ واقعہ ہے کہ احادیث میں کہیں نہیں لکھا ہے جائز ہے ناجائز, نہ جائز لکھا ہے اور نہ ناجائز لکھا, کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک آدمی آ کر ہم سے پوچھتا ہے کہ جی یہ بتائیے میں خط لینا چاہتا ہوں, یہ جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کے جائز ہونے کا اعلان فرمایا نہ ناجائز ہونے کا. تو یہ خط لینا, داڑھی موڑنا تو آرام ہے, یہ تو آپ کہتا ہے, لیکن خط لینا صرف یہ جائز ہے ناجائز؟ رخسار کے بعد آپ کو یا تو مانیے امام صاحب کی بات, وہ تو بتائیں گے ایک دم حل, اور اگر آپ امام صاحب کی بات ماننے کو تیار نہیں تو پھر تحقیق کیجئے خود, اور جب خود تحقیق کرنے لگیں گے تو عمر ختم ہو جائے گی, آپ کی تحقیق کہیں پہنچے گی. امام صاحب نے حل بتایا ایک لفظ میں, انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ صاحب شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے داڑھی رکھنے کا, اور داڑھی ان بالوں کو کہتے ہیں جو داڑھ کے اوپر آئیں, ان بالوں کو نہیں کہتے ہیں جو رخسار کے اوپر آئیں, لہٰذا رخسار کے بالوں کو صاف کرنا چاہیے. یہ تو امام صاحب کا فیصلہ ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں صاحب میں تو امام حنیفہ کو نہیں مانتا, تو ٹھیک ہے پھر دوسرا حل نکالیے, اور دوسرا حل جب نکالنے بیٹھیں گے آپ تو آپ کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے. 1400 کی تاریخ میں امت مسلمہ میں جو ذخیرہ ہمارے سامنے تیار کر دیا ہے, اس ذخیرے کو ہم یا تو پھینک دیں اور پھر نیا ذخیرہ تیار کریں گے, وہ ہم سے ہوگا نہیں, اور یا پھر اس تیار شدہ ذخیرے سے فائدہ اٹھائیں گے, اور وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے, وہ ہمارا قیمتی ذخیرہ ہے جس پر بے شمار اذہان خرچ ہوئے ہیں اور محنتیں لگی ہیں, اور اس محنت لگنے کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی نعمت آئی. ادھر سے قرآن کریم کا کیا کہتا ہے؟ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص ہر مسئلہ نہیں جانتا ہوگا, تو تم جاننے والوں سے معلوم کرو. تو جاننے والوں سے معلوم کرنا یہی تو دوسری کی بات ماننی ہو گئی. ہم تو کیا کہ آیت ہے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, ہم تو براہ راست خود عمل کریں گے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, قرآن کریم تو کہتا ہے کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو اور ان کی بات مانو کہ جو اولی الامر ہیں. اولی الامر کون لوگ ہیں؟ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت اولی الامر تھے خلفاء راشدین, اور خلفاء راشدین کے بعد کا جب زمانہ آیا تو علم ایک طبقے کے ہاتھ میں چلا گیا اور حکومت دوسرے کے طبقے کے ہاتھ میں چلی گئی. ورنہ اولی الامر سے مراد حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن ایک ہی شخص کے ہاتھ میں حکومت اسلامی بھی ہے اور وہی امت مسلمہ کا سب سے زیادہ صاحب علم شخص بھی ہے, یہ تھا اولی الامر. لیکن صحابہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, خلفاء راشدین کے بعد یہ دو طبقوں میں تقسیم ہو گیا, علم ایک کے ہاتھ میں چلا گیا اور حکومت دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی. اہل علم جو ہیں وہ کچھ بن گئے محدثین, کچھ بن گئے فقہا, یہ دونوں ارباب اہل علم ہیں, یہ دونوں اولی الامر ہیں, اور جو حکمران تھے وہ الگ ہو گئے. آج جب قرآن کریم ہم تو یہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو, تو ہم تو کہہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے, تو یہ اولی الامر کی اطاعت کیسے ہو رہی ہے؟ لہذا گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ صاحب ہم امام ماننے پر مجبور کیوں ہیں؟ کہتا ہماری تو مجبوریاں ہیں, وہ مجبوری اتنی اہم ہے, اگر ہم مجبوری پر عمل نہیں کریں گے, ہم براہ راست خود عمل کرنے لگیں گے, اس کے نتیجے میں ہم کیا, ہم دین پر یا تو عمل کر ہی نہیں سکیں گے, اور یا دین پر عمل کریں گے تو کسی آدمی کی رائے کچھ اور ہوگی, کسی آدمی کی رائے کچھ اور ہوگی, کوئی کسی اور چیز پر عمل کرے گا, کوئی کسی اور چیز پر عمل کرے گا. ایک نئی چیز وجود میں آ گئی, اس نئی چیز کے بارے میں قرآن کریم بھی خاموش اور حدیث بھی خاموش. فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نئی چیز حلال ہے یا حرام, اب کیسے فیصلہ کریں؟ مثلا فرض کیجیے یہاں لاٹریوں کا سسٹم چلا, اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کے وہ جو ہے 10-20 ٹکٹ خریدتا ہے, 10-20 ٹکٹ خریدنے کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد اچانک وہ اعلان کرتا ہے صاحب ٹکڑے لے لیجیے, اس کے حلال و حرام کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. بے شمار انسان کتابوں میں کتابیں لکھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں, اور بے شمار انسان کتابوں میں کتابیں لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں حرام ہے, کیسے فیصلہ کر سکیں گے؟ اگر کسی آدمی کی بات نہیں ماننی ہے اور اگر کسی آدمی کو اتھارٹی نہیں دینی ہے دین کی بات حتمی ہونے کی, تو پھر یہ مسلمان عام مسلمان کیسے فیصلہ کر سکے گا؟ اور ہر مسلمان جو خود عمل کرنے لگے گا تو کر ہی نہیں سکے گا. یوں بھی یہ عقل کے خلاف ہے کہ دنیا میں ہر آدمی ہر کام خود کرے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے, تجربات کے بھی خلاف ہے. ہم کو جب مقدمہ پیش آتا ہے تو ہم کیا یہ کام کرتے ہیں کہ کسی جاننے والے وکیل سے مدد دیں گے, یا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے خود وکالت کی کتابیں لائیں گے,
پھر وہ چیپٹر کھولیں گے, پھر ان کی تحقیق کریں گے, اس کے بعد جا کر اپنا مقدمہ خود لڑیں گے. ایسا کوئی نہیں کر پائیے, اور کرتا بھی نہیں, کر بھی نہیں سکے گا. ایک آدمی کا انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے, یہ کہتا میں انکم ٹیکس کا سارا قانون خود پڑھوں گا اور اس کے بعد انکم ٹیکس کا مقدمہ لڑوں گا ہائی کورٹ میں جا کر کے, تو لڑ ہی نہیں سکے گا. وہ تو جن کی زندگیاں خرچ ہو گئی ہیں اس قانون کو پڑھتے اور سمجھاتے ہوئے, وہ کبھی ہار کھا جاتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کا, اور جج کا لکھا ہوا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی. تو عام انسان کیسے جو بےچارا کسی دکانداری میں مبتلا. ادھر سے امت مسلمہ کے تین طبقات ہیں, عوام, عام انسان, عام مسلمان, ان کا عالم کیا ہے, یا تو وہ مروجہ تعلیم پڑھے ہوئے, انگریزی, اردو سکولوں کے پڑھے ہوئے, دین کی تعلیم انہوں نے پڑھی ہی نہیں سرے سے, پڑھی ہے زیادہ سے زیادہ تو قرآن کریم ناظر پڑھا ہے. اس آدمی کا حال کیا ہے, کہ یہ ایک مسئلہ بھی نہیں جانتا, کسی ایک مسئلے کو قرآن و حدیث حل کر سکتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کو لفظوں کے اعتبار سے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے, قرآن کریم کے معنی نکالنا تو اور زیادہ مشکل ہے, پھر اس معنی کو صحیح طور پر سمجھنا, فٹ کرنا اور زیادہ مشکل ہے. اس آدمی کے سامنے مسئلہ آیا کیا, کہتا جی ایک مرد سیمن کا ٹیسٹ دینے کے لیے گیا, اپنے ہاتھ سے سیمن نکالا اور ٹیسٹ کر دیا, بتائیے اس کو کسی فرق ہوا یا نہیں. اب ڈھونڈتا رہے قرآن حدیث میں کیسے نکلے گا, وہاں تو قرآن میں کہیں ہے نہیں ہے. اس لیے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ سے سیمن نکالا اور ٹیسٹ کرنے کے لیے دے رہا ہے, بتائیے اس پر غسل فرض ہوا یا نہیں, کیسے نکالے گا. تو عام امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ وہ یا تو تعلیم سے محروم ہے, زمیندار مزدوری کرنے والے, وہ نہ اردو جانتے ہیں, نہ کشمیری جانتے ہیں, نہ عربی جانتے ہیں, ان سے کہیں سنا ہے, کسی سے کلمہ یاد کر لیا, چھ کلمہ یاد کر لیے, ایک آدھ مرتبہ کہیں نماز پڑھ لی, تو بس. اس آدمی کا حال, اس آدمی کے لیے حل کیا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب تم بننا غیر مقلد, تم بننا اہل حدیث, وہ اہل حدیث صاحب, وہ تو کلمہ یاد ہے اسے نہیں, وہ کیسے بنے گا. دوسرا طبقہ وہ لے لیجیے جنہوں نے مروجہ تعلیم پڑھی ہے اور وہ دنیوی تعلیم کے شعبوں میں ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں, چاہے وہ کالجوں میں ہوں, چاہے سرکاری دفاتر میں ہوں, چاہے اونچے عہدوں پر کیوں نہ کام کر رہے ہوں, یہ بیچارہ ہے. اس آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ مروجہ علوم کا ماہر تو ہے, چاہے وہ اپنے ریسرچ کے نتیجے میں کہیں کیوں نہ پہنچ چکا ہو, چاہے وہ عظیم الشان سکالر کیوں نہ ہو, چاہے سائنس کا, چاہے لٹریچر کا, چاہے وہ قانون کا, چاہے جغرافی کا, چاہے ہسٹری کا, کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو, لیکن دین کے علوم میں بیچارہ وہ ماہر نہیں ہے, وہاں وہ محتاج ہے کسی دین کے ماہر کا. اب ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب, آپ کو تو براہ راست خود قرآن ودی پر عمل کرنا ہے, کسی امام کے ماننا آپ کے لیے لازم نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کسی امام کی بات مانیں گے تو حرام ہو جائے گا, یہ بتائیے کتنی مشکلات میں پھنسے گا. اچھا ہم آنند فانند جا کر اس کو ہاتھ میں پکڑائیں گے, صاحب یہ لے لیجیے آپ حدیث کی کتاب, اس کا نام ہے صلاۃ الرسول. سب صلاۃ الرسول تھوڑے دین کا خلاصہ ہے, اس میں تو 10-15 مسائل کی کل حدیثیں ہیں, تو باقی زندگی کے جو کروڑوں مسائل, ان مسائل کا حل کہاں صلاۃ الرسول میں. تو ہم نے صلاۃ الرسول کی بنیاد پر تو اس کو کہہ دیا کہ صاحب آپ جو ہے وہ اہل حدیث بن جائیے, لیکن اس کے بعد باقی مسائل میں کیا کرے گا. یہ تو ہوا دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ کون سا ہے, تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کو دینی کتابیں پڑھنے کا شعور ہے, لیکن پڑھتے کس زبان میں, یا انگریزی میں یا اردو میں, کون سا مسئلہ کس حدیث سے کیسے نکلتا ہے یہ معلوم نہیں, اور حدیث سے یا قرآن کریم سے مسئلہ نکالنے کے ضابطے کیا ہیں یہ بھی معلوم نہیں. بس انہوں نے دین کی کتابوں کا مطالعہ کیا, کبھی وہ دین کے متعلق مضامین بھی لکھیں گے, کبھی تقریر بھی کریں گے, کبھی لیکچر بھی دے دیں گے, کبھی کوئی مسئلہ بھی بیان کریں گے. یہ ہے ان کی حالت, یعنی گویا دینی تعلیم سے, دینی علوم سے کچھ ٹچ ہے, مطالعہ بھی کیے ہوئے ہیں. اس آدمی کو اگرچہ دینی کتابوں کا مطالعہ ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا مسئلہ کس اصول سے نکلا ہے, کون سا مسئلہ نکالنے کا ضابطہ کیا ہے, کون سا مسئلہ کہاں جا کر کیسے بدل جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اصول فقہ. وہ اصول فقہ وہ ایک ضابطہ ہے, وہ ایک فارمولہ ہے, اس فارمولے سے قانون نکلتا ہے. تو فارمولہ وہ تو سمجھانے بھی بڑے مشکل ہیں, وہ تو انتہائی مغز ماری کرنی پڑتی ہے, تب کبھی بڑی مشکل سے ایک فارمولہ سمجھ میں آئے گا. مثلا میں سمجھاتا ہوں آپ کو, قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دیں, یہ جو اللہ تعالیٰ شاہوں نے کسی چیز کا حکم دے دیا, یہ حکم دینے کے بعد یہ چیز ماننی لازم ہے یا نہیں. عقل تو کہتی ہے کہ ماننا لازم ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے ضابطہ یہ بنایا قرآن کریم میں اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا, اس پر عمل کرنا لازم ہے, اگر ہم نے یہ ضابطہ مان لیا, تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں ہیں اللہ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور مقصد ہے یہ کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بظاہر حکم دے رہے ہیں یہ کام کرو اور مقصد ہے یہ کام بالکل نہیں کرنا. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مرو معاشی, تم جو مرضی سو کرو, کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کو آزادی مل گئی اگر بظاہر ہم مانا لیں گے, لیکن مانا یہ نہیں ہے, بلکہ مانا یہ ہے خبردار اس کے اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے بچے کو ڈرانے کے لیے کبھی کہتے ہیں جو مرضی سو کرو تم بگڑ چکے ہو. وہاں ہم بظاہر مطلب کچھ اور تھا, یہاں مطلب کچھ اور نکلا. تو اگر ہم نے ضابطہ یہ بنایا کہ اللہ جل شانہ کوئی حکم دیں گے اور حکم دینے کے بعد وہ چیز کرنا لازم ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے, تو پھر قرآن کریم میں بے شمار جگہیں ایسی ہے جہاں اس پر عمل کر ہی نہیں سکیں گے. کیوں؟ وہاں تو منع ہوتا ہے حکم کرنا. اس کو ہم کتابوں میں کہتے ہیں الامر للوجوب, اللہ تعالیٰ شانہ اگر حکم دیں وہ واجب کے لیے ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ واجب کے لیے ہوتا ہے تو کیسے فیصلہ کر سکیں گے. تو یہ بیچارہ جو اپنی دنیوی تعلیم کا کسی نہ کسی حد تک ماہر ہے, دینی کتابیں بھی پڑھے ہوئے ہیں, یہ دین سے قریب تو ہے, لیکن اگر ہم اس کو حکم دیں گے تم کو براہ راست دین کے تمام مسائل خود نکالنے, یہ بھی نکال نہیں سکے گا. چوتھا طبقہ ہے دین مسلمانوں کا, کون سا؟ جو علماء کا ہے. علماء کا حال یہ ہے آج کا بڑے سے بڑا عالم اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر نہیں سکے گا یہ حدیث کمزور ہے یا ضعیف. دوسروں کی تحقیق پر عمل کرتا ہے, دوسروں نے کسی نے کہا ابن حجر نے کہا حدیث ضعیف ہے, ہم بھی کہتے ہیں صاحب حدیث ضعیف ہو گئی. دوسروں نے کہا کہ صاحب یہ حدیث قوی ہے, ہم بھی کہتے ہیں حدیث قوی ہو گئی. ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں, اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے, دوسروں کی حدیث تحقیق پر عمل کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, پھر کیسے غیر مقلد رہ گئے آپ؟ تو آپ مقلد ہو گئے اس آدمی کے جس کے کہنے پر آپ عمل کر رہے ہیں. مثلا حدیث مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سارے محدثین کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے, ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے, نہ ہمیں معلوم ہے یہ حدیث ضعیف کیسے ہو گئی. اب ایک آدمی آپ کھڑے ہو کر کہتا ہے صاحب میں اہل حدیث ہوں اور یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ کے پاس کیا تحقیق ہے حدیث ضعیف ہے؟ کون راوی ہے وہ؟ اب وہ تو پتہ نہیں مجھے, فلاں نے لکھا ہے حدیث ضعیف لہٰذا ضعیف. فلانے کے لکھے ہوئے پر آپ حدیث کو ضعیف مان رہے ہیں تو آپ تو اس کے مقلد ہو گئے گا. تو امام حنیفہ کی بات ماننا وہ تو ہوئی تقلید جرم, اور اس کی تقلید ماننا یہ جرم کیوں نہیں ہو گیا؟ ابن حجر کے ماننے پر آپ نے حدیث کو ضعیف کہا, یا علی بن مدینی کے کہنے پر آپ نے حدیث کو ضعیف کہا, یا امام دارالقطنی کے کہنے پر حدیث کو ضعیف ماننا, یہ جرم نہیں, یہ کیوں جرم نہیں ہے؟ آج کا تو عالم اگر ہوگا وہ بھی اپنی تحقیق پر عمل کر نہیں پاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جل شانہ نے عظیم الشان علوم عطا فرمائے تھے. ایک دفعہ ان کے پاس ایک آدمی کہنے لگا میں نہیں مانتا امام حنیفہ کو. کہنے لگا جی بہت اچھا, مت مانیے, ایک مسئلے کا جواب بتاؤ ذرا. میں نے کہا جی کیا؟ کہا دو آدمی سفر کر رہے ہیں, ایک آدمی بے غسل ہے, ایک آدمی بے وضو ہے, پانی ہے نہیں, دونوں نے تیمم کیا, بتائیے امامت کے قابل کون ہے؟ ایک آدمی بے غسل, ایک آدمی بے وضو, دونوں مسافر, پانی موجود نہیں, دونوں نے تیمم کیا, بتائیے نماز کس کو پڑھانی چاہیے؟ اس نے کہا ہاں جو بے وضو ہے اس کو ذرا کم ناپاکی لگی ہے, وہی وضو کرنا چاہیے, وہی نماز پڑھانا چاہیے. امام حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو بے غسل ہے اس کو چاہیے کہ امامت کرا. کیوں یہ تو غلط کہا انہوں نے؟ کہنے کا دیکھیے جو بے غسل ہے اس کا تیمم غسل کے قائم مقام ہے, اور جو بے وضو ہے اس کا وضو وضو کے قائم مقام ہے, اس کا تیمم زیادہ طاقتور ہے وہ مقابلے اس کے تیمم کے, کیسے تمہاری نظر نہیں گئی تھا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے آدمی کو کہ کس مسئلے پر کہاں نظر جانی چاہیے اور کس کس نقطے پر عمل کیا جانا چاہیے. اس آدمی نے وہیں توبہ کر لی, کہ صاحب ہم تو دھوکے میں. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کے پاس ایک شخص پہنچے, کہنے لگا جی حضرت میں اہل حدیث ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا مبارک ہو, ذرا سناؤ جی دعائیں حدیث میں جتنی آئیں ہیں یاد ہیں؟ کہنے لگا جی میں. کہنے لگا اخلاق رسول کی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ کہنے لگا جی یاد ہی نہیں. کہنے لگا صاحب معاشرت رسول کی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل نہیں, یاد ہی نہیں ہے. کہنے لگے تو اچھا صرف رفایت ہیں اور آمین کے جھگڑا پیدا کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہو, کہے کیا اہل حدیث ہو تم؟ صرف امت میں فتنہ پیدا بتانے کے لیے تین حدیثیں یاد رکھی ہیں, اس کے علاوہ وہ حدیثیں نہیں ہیں جو ان حدیثوں کے لیے کیوں تم اہل حدیث نہیں بنے؟ آدمی گھبرا گیا اور پاؤں لرزنے لگ گئے. تو یہی حال بیچارہ آج ہمارا آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اعلان کر کے کہتا ہے کہ لگے صاحب میں اہل حدیث ہوں, زور سے آمین کہتا ہوں, بس ختم, اتنا ہی اہل حدیث. اب وہ جو حدیثوں کا عظیم شان ذخیرہ ہے ان پر عمل کرنے کی کبھی فکر کیوں نہیں؟ ان کی تحقیق کرنے کی کبھی فکر کیوں نہیں؟ اور وہ زندگی بھر اسی حال میں گزر جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں اہل حدیث ہوں, اور دوسروں کو سمجھتا ہے اپنے سے کم تر, اللہ اکبر. تو بیچارہ یہ ایک ایسی دلدل میں ہے جس دلدل کو سمجھ بھی نہیں سکے گا میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں. کیوں غلط فہمی میں مطلب ہے کہ صاحب 10-15 حدیثیں کل ہیں, سمجھتا ہے میں ان پر عمل کروں گا, جو ان پر عمل کرے گا وہ اہل حدیث اور باقی سارے کے سارے مشرک, اور شرک کا انتصاب کرنا بہت آسان دوسروں کی طرح. ہاں اس میں دوسرا رخ ضرور ہے, وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ایسے مسائل منسوب کیے گئے ہوں جو مسائل خود امام صاحب نے بیان نہیں فرمایا, وہ کہتے ہیں حنفی نہیں ہے. یہاں ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کشمیری میں نعت پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ حنفیت ہے, یہ کہاں سے حنفیت آ گئی؟ حنفیت تو وہ ہے جو خود امام صاحب نے بیان فرمائی, یہ تو آپ کی کشمیریت ہے, حنفیت نہیں. حنفیت تو وہ ہے جو امام صاحب کے اپنے مستند کیے ہوئے مسائل ہیں, جو ان کی فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں. یہاں ایک آدمی سمجھتا ہے کشمیری نعت شریف زور سے پڑھنا اور ذرا جھوم کر کے پڑھنا یہ حنفیت ہو گئی, یہ تو حنفیت نہیں ہے. حنفیت وہ جو کتابوں میں موجود ہے, وہ نہیں ہے جو ہماری کشمیریت کے اندر ہے. یہاں تو ہم کشمیری میں نعت پڑھیں گے, دوسرے ملکوں میں دوسرے علاقوں میں جا کر کوئی اردو میں نعت پڑھتا ہے تو حنفیت کتنی اس میں تقسیم ہو جائے گی؟ دراصل ایک طرف سے حنفی حضرات نے کیا کیا, حنفیت کے نام پر کچھ ایسی چیزیں جوڑ دی جو ہے ہی نہیں حنفیت, اور دوسری طرف سے دوسرے حضرات نے ان پہ لش لے کر کے حملے آور ہو گئے کہ صاحب حنفیت کو ختم کرنا, اور حنفیت سے گردن چھڑا کر کے اس کے بعد پھر جہاں گرتے ہیں وہ بھی حنفیت ہی ہوتی, اس کے بعد بچ نہیں سکتے. امت کے لیے اعتدال کا راستہ حضرت خان جی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا, حنفیت کے نام پر بدعات وہ بھی درست نہیں, اور حنفیت کو چھوڑ کر کے آدمی دعویٰ کرنے لگے میں غیر مقلد و مجتہد خود ہوں, اماموں کو ماننا صرف ان مسائل میں ہم اماموں کے ماننے پر مجبور ہیں جن مسائل کا حل ہم خود نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرمائے نماز فرض ہے, ہم نماز کو فرض مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا, ہم نماز کو فرض مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا, اس لیے نہیں قرآن کریم نے کہا. وہاں امام ابو حنیفہ کہیں یا نہ کہیں ہم کو اس کی پوچھنا ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا ولا تاکلوا الربا, سود مت کھاؤ, ہم یہاں سود کو حرام سمجھیں گے اس لیے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا, ہم تو اس لیے سود کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا, کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے حرام فرمایا. اور وہ تمام مسائل جو قرآن و حدیث میں کہیں صراحت موجود نہیں ہیں وہاں ہم کو عمل کرنا ہے, وہاں سوائے کے کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ ہم امام صاحب کی بات مانیں. مثلا حدیث آ گئی, حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سے حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, صاحب نماز تب تک درست نہیں جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں ہر آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا. اور دوسری طرف سے حدیث آ گئی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا امام آگے موجود ہوگا تو امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے. ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ صاحب اس حدیث پر عمل کریں یا اس حدیث پر عمل کریں, یا تو آپ ایک امام کی بات مانیے تو اس حدیث کو چھوڑ دینا ہے, یا ایک حدیث پر مانیے تو اس حدیث کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے کہا امام صاحب آپ فیصلہ کر دیجیے کون سی حدیث پر عمل کرنا ہے. امام صاحب نے کہا اس حدیث پر عمل کرنا, ہم نے کہا بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا ہم نے اسی حدیث پر عمل کیا. تو جہاں تو وہ تمام مسائل جو مجتہد کی ہیں جن میں اجتہاد کرنا ضروری ہے, آپ کہیں گے صاحب اجتہاد کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں خود جاری فرما دیا. تو آج حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شان صحابی تھے اور انتہائی قیمتی صحابی تھے, اور اتنے قیمتی کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام جاننے والا معاذ بن جبل ہے. اور 33 سال کی عمر میں کل وفات ہو گئی تھی, جوان ہیں ابھی جب ان کو جب یمن بھیجا گیا تھا, اور اس طرح سے بھیجا تھا یمن گورنر بنا کر کے کہ معاذ بن جبل روانہ ہو رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کر رہے ہیں, حضور خود پیدل ہیں, معاذ بن جبل سواری پر ہیں, معاذ بن جبل نیچے اترے نہیں, حضور ان کو الوداع کہہ رہے ہیں. چلتے چلتے نصیحتیں بہت ساری فرمائیں, ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی معاذ جب تم وہاں جاؤ گے تمہارے سامنے جب مسائل آئیں گے کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم یعنی قرآن کریم سے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر قرآن کریم میں حکم نہیں ہوگا کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے ارشادات احادیث سے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر حدیث میں تم کو مسئلہ نہ ملا پھر کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اجتہاد رائی میں خود اجتہاد کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یحب اللہ ورسوله, کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے میرے رسول کو میرے رسول رسول کے رسول کو یعنی اللہ کے رسول کے پیغام رسان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا, بہرحال اجازت دے دی. ساتھ میں یہ بھی فرمایا معاذ اب آئندہ جب تم آؤ گے یہاں تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے. سمجھ گئے وہ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اب آئندہ میں واپس آؤں گا تو نبی سے میری ملاقات ہونے والی نہیں, لیکن تاہم روانہ ہو گئے. اس کے بعد پھر وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اجازت دی وہ کیا کہ قرآن سے مسئلہ نکالنا موجود نہیں ہوگا تو حدیث سے مسئلہ نکالنا, اور اگر قرآن و حدیث میں مسئلہ نہیں موجود ہوگا تو پھر خود اجتہاد کرنا, اور اجتہاد کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں. یہ تو معاذ بن جبل کو اجازت دی جا رہی ہے, ہر آدمی کو اجازت نہیں دی گئی. جب صحابہ میں سے ہر آدمی مقابل اجتہاد پر فائز صحابہ میں سے ایک دوسرے کو جب درجہ دیا گیا تو ہماری تو بات ہی نہیں. ہم میں سے آج تو کوئی بھی درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے. اب جو امت کے سامنے مسائل آئیں گے تو کیسے حل ہوں گے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے مسائل مشکل آئیں گے اور تم حل نہیں کر سکو گے تو پھر شاور العلماء المجتہدین, ایسے علماء کے جو مجتہد ہوں ان سب کو اجتماع کا جمع کرنا اور جمع کرنے میں ان سے فیصلہ کروانا. یہاں کشمیر میں ایک چیز اگائی گئی, اس کو کہتے ہیں ہاپس, ہاپس کے پھول. سوال پیدا ہوا ان ہاپس کے پھولوں پر کیا یہ شراب تو نہیں ہے, ان کی کاشت کرنا جائز ہے ناجائز؟ قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے. اس کے بعد سوال پیدا ہوا اگر ان کی کاشت کرنا جائز ہے تو ان کا عشر لگے گا یا نہیں؟ عشر قرآن کریم کا حکم ہے, احادیث میں موجود ہے, عشر لگے گا یا نہیں؟ کریں فیصلہ کیسے کریں؟ اچھے سے اچھا آدمی, مضبوط سے مضبوط صاحب علم حدیث کا ماہر کر نہیں سکے گا. تو غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی اجازت دی صحابی کو, اس سے پتا چل گیا یہ کہ امت مسلمہ کے اگلے مسائل وہ اجتہاد سے حل ہونے والے ہیں. اور اجتہاد ہر بس کے کام, ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. ہر آدمی کی تو حقیقت کیا ہے, ہر عالم کے بس میں نہیں ہے. ہر عالم کی تو آج کی حقیقت کیا ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ نے ائمہ اربعہ کے بعد سے درجہ اجتہاد پر فائز کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا ہے, حتی خود امام بخاری ان مقام کے نہیں. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تھے تو عجیب مسئلہ کہہ گئے. ایک علاقے میں پہنچے, وہاں کہنے لگے بھائی اگر دو آدمیوں, دو بچوں نے ایک بکری کا دودھ پیا, یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بن جائیں گے. تو امام صاحب مل گئے, کہنے لگے حضرت بس آپ حدیث کا کام کیجئے, فقہ میں دخل مت دیجئے, اگر آپ فقہ میں دخل دیں گے تو ایسی غلطیاں کھا جائیں گے. یعنی امام بخاری جیسا انسان وہ کیا کہتا ہے, کہنے لگے اگر ایک دو بچوں نے بکری کا دودھ پی لیا تو دونوں بچے آپس میں رضائی بھائی بن جائیں گے. امام صاحب وہاں موجود تھے, امام غزالی, انہوں نے کہا حضرت صرف حدیث کی تحقیق کیجئے, اگر آپ فقہ میں دخل دیں گے تو یہی غلطیاں کھا جائیں گے, بکری کا دودھ پینے سے تھوڑے رضا ثابت ہوتی ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ یہی ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے کے میدان میں دخل دیتا ہے تو یہی غلطیاں کھا جاتا ہے. تو فقہ الگ میدان ہے, احادیث الگ میدان ہے. محدثین کا کام صرف حدیث جمع کر دینا, کس حدیث سے قانون کیسے نکلے گا یہ محدثین کا کام ہے, یہ فقہا کا کام ہے. جیسے کہ میڈیکیٹ والوں کا کام ہے دوائیاں ساری موجود رکھنا, اس کے بعد پھر ان دوائی کون سی دوائی کس بیماری میں کام, یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ تو ڈاکٹر بتائے گا آپ کو. بس محدثین ایسے ہیں جیسے میڈیکل سٹور والے, ہر چیز اپنے پاس موجود رکھیں. آپ اسے پوچھیں گے کون سی کمپنی کی دوائی ہے, اس کا فرض ہے وہی بتائے کون سی کمپنی کی ہے, کس کیٹاگری کی ہے, 500 mg ہے یا 250 mg ہے, یہ میڈیکل والوں کا کام ہے. لیکن کون سی دوائی کس بیماری میں کام ہے یہ ڈاکٹروں کا کام ہے. اس لیے فقہا جو ہیں وہ ایسے جیسے ڈاکٹر, اور محدثین ایسے ہیں جیسے کہ میڈیکل سٹور والے. محدث کا کام ہے وہ ساری حدیث جمع کر دے گا. اور بعض دفعہ محدث ایسا کام بھی کرتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے, یہ کیا کیا ہے اس نے. امام ترمذی عظیم الشان محدث ہیں, انہوں نے حدیث نقل کی, کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے پیشاب کی جگہ کو چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا. حدیث نقل کی ہے, ٹھیک اسی جگہ پر دوسری حدیث نقل کر دی, کیا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر پیشاب کی جگہ کو چھوا گیا تو؟ حضور نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے, اس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک ہی جگہ دونوں حدیثیں نقل کی. اگر ان سے کہیں حضرت آپ کو کیا ہو گیا, یہ ایک ہی جگہ دو حدیثیں نقل کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں سوچا یہ متضاد باتیں ہو گئی؟ کہا نہیں میرا کام یہ نہیں ہے, یہ تو ان سے پوکھا پھوکا ہاتھ سے جا کر. بالکل ایسے ہی جیسے کہ تربیت نفوس, تربیت باطن, جس کو ہم کہتے ہیں تصوف, جس کو کہتے ہیں تزکیہ, جس کو کہتے ہیں احسان, ایک الگ علم ہے, ایک الگ دنیا ہے. حضرت شیخ ابو قاری جیلانی سرتاج الاولیاء تو ہیں لیکن فقہ میں امام نہیں, فقہ میں امام احمد ابن حنبل. جب ان کو فقہی مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی احمد ابن حنبل کی بات ماننی ہوگی, اور کسی حنبلی کو اگر مسئلے کے اگر تزکیہ نفوس کی بات ہو تو شیخ ابو قاری جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی. اگر کسی قانونی مجبوری میں ہوگا تو وکیل کا محتاج, ڈاکٹر کسی قانون کی ضرورت مانے گا تو وکیل کا محتاج, اسی طرح سے سانے جاننے والا تینوں ڈاکٹر کے محتاج. اور جب اگر کسی ڈاکٹر کے مسئلے میں ضرورت پیش آئے گا تو تینوں ڈاکٹر کے محتاج ہے. ماں کوئی نہیں کہے گا میں تو خود انجینئر ہوں, لیکن ڈاکٹر کے مسئلے میں دخل دے گا, تقریباً یہی معاملہ ہے. مفسر ہونے کے باوجود جب فقہی مسئلے میں آئے گا تو امام کا محتاج, محدث ہونے کے باوجود امام کا محتاج. امام ترمذی جیسا محدث نہیں, وہ تو امام شافعی کو ماننے والے تھے. تو جب امام ترمذی, امام غزالی, امام رازی, جلال الدین رومی, شاہ ہمدان جیسے انسان جب خود امام مانے بغیر زندگی گزار نہیں سکے, آج کا ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں اور میں زندگی گزاروں گا صلاۃ رسول کے بیس پر, کے دھوکے کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ بیچارہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ صلاۃ رسول کے بیس پر زندگی گزر نہیں سکتی, اس کے علاوہ بھی کیا تحقیق کی ہے آپ نے؟ کچھ نہیں, وہاں تو بھی خیال بھی نہیں آتا ہے, وہاں تو دوڑ کر کے جائے گا اپنی کسی عالم سے پوچھے گا جی اس بارے میں مسئلہ کیا ہے, عالم جو بتائے گا اس پر عمل کرے گا آنکھیں بند کر کے, وہاں کیوں نہیں تقلید ہوئی ہے, وہاں کیوں اس کا ماننے والا مشرک نہیں ہو گیا؟ بےچارا سمجھتا ہے, اور بڑی حسن اصول حسن ظن کے ساتھ اس عقیدے پر جمع ہوا ہے کہ باقی سارے حنفی ہوئے مشرک اور میں ہوں ایک توحید والا. ہاں امام صاحب امام حنیفہ کی بات مانیں گے تو آپ ہو جائیں گے مشرک, اور اس کے بعد ہزاروں کی بات مانتے رہے تو کوئی مشرک نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ایک آدمی نابینا, یہ نابینا ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ صاحب میں غیر مقلد ہوں. ارے بھائی آپ تو کھانا کھانے میں بھی دوسرے کے محتاج ہیں, آپ تو اس کے چل بھی نہیں سکتے اس میں بھی دوسرے کے محتاج ہیں, تو آپ کیسے غیر مقلد ہو جائیں گے؟ یا آپ کیسے اہل حدیث ہوئے؟ کتنی حدیث آپ نے خود پڑھی کا ایک بھی نہیں. اب ایک حدیث بیچارہ آدمی پڑھ نہیں سکتا خود, وہ حدیثیں سنتا ہے وہ بھی دوسرے کے کان سے اور کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں, تب اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ الخلاصہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا یہ ہماری مجبوری ہے, اور ہماری نہیں ساری امت کی مجبوری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت سلمان فارسی کو ہاتھ رام پر ہاتھ مار کر کے کہ سلمان تمہاری نسل میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا کہ اگر علم سوریا پر ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کر کے لائے گا. سارے محدثین کا فیصلہ کہ امام ابو حنیفہ. اچھا امام شافعی کے استاد امام محمد اور امام محمد کے استاد امام ابو حنیفہ, امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک اور عبداللہ بن مبارک کا استاد امام ابو حنیفہ, یہ تو تمام محدثین کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں بعد میں امام ابو حنیفہ پر, اور تمام فقہا کہیں نہ کہیں سے بعد میں پہنچتے ہیں امام ابو حنیفہ پر. احمد ابن حنبل شاگرد امام شافعی کے, اور امام شافعی شاگرد امام محمد کے, اور امام محمد شاگرد امام ابو حنیفہ کے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, کہ ساری دنیا کے مخلوق امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں علم فقہ میں. چار ہزار آدمیوں سے مسائل سیکھے اور بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد, حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک جیسا انسان, اور عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں میں سے. امام بخاری بخارا کے رہنے والے عجم کے, صرف ان کی بات قابل استناد ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات کیوں قابل استناد نہیں؟ خلاصہ یہ کہ ہم مجبور ہیں, ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم فقہ حنفی پر عمل نہ کریں. اگر ہم فقہ حنفی کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑ دیں گے ہماری زندگی ایک دم رک جائے گی, نہ دوسرا فقہ ہمارے سامنے, نہ دوسرے فقہ کی کتابیں ہمارے سامنے, نہ ہمارے سامنے ایسے عالم ہیں جو خود اجتہاد کر سکے مسائل بتا سکے, اور نہ ہم اس بات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ وہ تو 1400 سال کی تاریخ میں ہمارا سرمایہ تیار ہوا, اس سرمایہ کو ہم پھینک دیں گے اور پھینکنے کے بعد پھر نیا فقہ تیار کریں گے. امت اس حال میں وہ تو تیار شدہ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں جو موجود ہے. میں عرض کر رہا تھا بیچ میں کہ جب ایک شخص نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ صاحب میرے بچے کو 6 انگلیاں ہیں, ایک انگلی کاٹنا چاہتے ہیں, اور ڈھونڈتے رہے مسئلہ, تقریباً آدھا سال لگ گیا تب کتاب میں مسئلہ نکلا, تو مسئلہ لکھا ہوا تھا وہاں. اس وقت ہمیں میں آیا کہ صاحب اگر ہم یہ لکھا ہوا مسئلہ نہ ہوتا, خود اگر حل کرنا ہوتا تو کیسے حل کر لیتے؟ کسی ایک سے پوچھتے وہ کہتا جائز. کیوں صاحب جائز ہے؟ کیونکہ اللہ نے 5 انگلیاں کل دی ہیں, 6ٹی زائد انگلی زائد کو کاٹنا جائز. ایک آدمی کا اشتہاد یہ ہوتا, دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی انگلی ہے, اور اللہ کی دی ہوئی انگلی اگرچہ زائد ہے مگر اس کے لیے لازم, لہذا کٹنا جائز نہیں. بتائیے کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایک آدمی کے سامنے سوال آیا, بتائیے گھوڑی کا دودھ پینا جائز ہے ناجائز, کیسے فیصلہ ہوگا؟ گھوڑی کے دودھ پینے کے بارے میں حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا. اگر گھوڑی کے دودھ کو قیاس کریں گے گائے کے دودھ پر تو ہو گیا جائز, اور اگر اس گھوڑی کے دودھ کو قیاس کریں گے گدھی کے دودھ پر تو ہو جائے گا ناجائز. بتائیے گھوڑی کا دودھ گدھی جیسی دودھ, گدھی کا دودھ جیسا ہے, آپ تو گدھی سمجھتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ کشمیر میں گدھے ہوتے بھی نہیں عام طور پر, تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ جرسی گائے کے دودھ پر امت سر میں درد ہو گیا فیصلہ کرتے کرتے, آج بھی بے شمار انسان سمجھتے ہیں کہ سر جرسی گائے کا دودھ جائز نہیں. امت حل شدہ مسائل کو سمجھ نہیں پاتی ہے, بلکہ ہمارے سامنے تو ہم تو مدرسوں میں جب پڑھاتے ہیں مسئلہ تو مسئلہ پڑھاتے پڑھاتے کبھی طالب علم کو مسئلہ لکھا ہوا وہ سمجھانا مشکل, مسائل نکالنا تو اور زیادہ مشکل ہے. بلکہ میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ مسئلہ یاد ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں یہ پانی جو گر جاتا ہے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ غور کرتے رہیں گے کبھی کہیں گے پاک کبھی کہیں گے ناپاک. ہم ناپاک تھے اس لیے ہم بے وضو, سیدھی سی بات ہے بے وضو آدمی ہے ناپاک ہے. اب جب ہم نے وضو کیا تو جو پانی گر گیا وہ ناپاکی لے کر کے گرا, وہ پاک کیسے رہے گا؟ وہ بھی ناپاک ہو گیا, ٹھیک ہے سب ناپاک ہو گیا. اب اگر وہ کپڑوں کے لگے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ کپڑے ناپاک ہو گئے تو امت مشرت میں پھنس جائے گی, کیونکہ ہر آدمی وضو کرتے کرتے چھینٹیں پڑتی ہیں, اور چھینٹیں پڑنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اچھا سب سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرہ ہمارا ناپاک تھا جب ہم بے وضو تھے, وہ ناپاک حقیقتاً تھا یا حکمن؟ نہیں, شریعت کا حکم تھا ناپاک, حقیقت میں کوئی ناپاکی لگی بھی نہیں تھی. اب جب پانی یہاں سے گرے گزرے گا تو وہ پانی کسی حقیقی ناپاکی کو لے کر نہیں گزرے گا, لہٰذا یہ پانی پاک ہے. تو بتائیے پاک ہو یا ناپاک, اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ اس مسئلے پر تحقیق ہوئی کہ آدمی کا نطفہ, یہ نطفہ پاک ہے یا ناپاک. بعضی احادیث سے معلوم ہوتا ہے پاک, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھرچ دیتی تھی نطفے کو, اور بعضی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک ہے. جس چیز پر غسل لازم ہو جائے وہ چیز کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ ہم تو فیصلہ ہی نہیں کر سکیں گے یہ پاک ہے ناپاک. طے کیجیے آپ, نماز ہم پڑھتے ہیں, اس نماز میں سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ سجدہ نام ہے زمین پر پیشانی ٹیک دینا, یہ ہے سجدہ. ہوائی جہاز میں نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز ادا ہوئی یا نہیں, وہاں تو زمین آئی نہیں. اب طے کیجیے اب آپ کیسے کریں گے. آپ کہیں گے صاحب ایک آدمی وضو کرنا ہے, وضو نہیں کر سکیں گے تو تیمم کرو, ٹھیک ہے. ایک آدمی جنگل میں برفیلی جنگل میں پھنس گیا, وہاں وضو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پانی نہیں, اور تیمم بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مٹی نہیں. بتائیے کیا حکم ہے اس کا, کیسے نکالے گا مسئلہ یہ. ایک آدمی ہے ایکسیڈنٹ میں, اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد ابھی وضو بھی نہیں کر سکتا, تیمم بھی نہیں کر سکتا, بتائیے کیا کرے گا. دنیا کے ملک, دنیا کے بے شمار ملک ہیں جہاں عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں آتا, عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں آتا ہے. بتائیے ان کے بارے میں کیا حکم ہے, عشاء نماز, عشاء کی نماز ان کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہاں تو کشمیری اب تک نمازوں کے اوقات جو لکھے ہوئے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, خود نمازوں کے اوقات کو طے کر سکے اس کو تو کھوجا, وہ تو مشکل ہے. ٹیلی فون حضور کے زمانے میں, تاہر کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے ٹیلی فون پر نکاح کرنا. اگر ایک آدمی لڑکا ہمارا بیٹھا ہوا کہیں اور, وہاں سے وہ ٹیلی فون پر کہتا ہے میں فلاں لڑکے نکاح قبول کر لیتا ہوں اتنے مہر کے بدلے, بتائیے نکاح ہوا یا نہیں؟ ٹیلی فون پر تو ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے, خبریں چل رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں, کاروبار ہو رہے ہیں, اگر نکاح بھی اس نے قبول کر لیا تو حرج کیا ہے, ہو جانا چاہیے نکاح. لیکن ٹیلی فون پر گواہی درست نہیں ہے, کیونکہ گواہی کے لیے سامنے موجود ہونا ضروری ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں گے گواہی کا حساب تھا تو ٹیلی فون پر کیا ہوا کیا جانے والا نکاح صحیح نہیں, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کاروباری حساب تھا تو ٹیلی فون کے پر کیا جانے والا نکاح صحیح ہو جانا چاہیے, عام مسلمان کیسے فیصلہ کرے گا؟ خلاصہ یہ کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں براہ راست قرآن حدیث پر عمل کروں گا اور مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے اور کسی امام کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, تو بزرگو یہ تو جو آدمی یہ دعویٰ کرے وہ نمٹے گا خود, تو وہ کیسے نبھا سکے گا؟ ہم تو نبھا نہیں سکتے, ہم تو بے انتہا منت گزار ہیں, منت شناس ہیں اپنی ان اماموں کے جن اماموں نے محنت کر کر کے سارا فقہ ہمارے لیے تیار کر دیا. ہمارے لیے بالکل مسئلہ آسان ہے, جو ان سا مسئلہ پیش آئے گا کھٹا سے کتاب کھولیں گے وہاں مسئلہ لکھا ہوگا, اور ان اماموں کے تحقیقات کو پہنچاتے پہنچاتے ہم تک پہنچایا. مثلا اردو میں کتاب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیٹی دیور لکھی, ہم کو سیدھی اگر مسئلہ نکلنا ہے وہاں لکھا ہوا مسئلہ, جب کسی نے یہ کیا تو اس کا حکم یہ ہے, کہاں سے یہ مسئلہ انہوں نے نکالا ہم نہیں پوچھیں ان سے کیونکہ ہمارا ان پر اعتماد ہے. ہاں اگر کوئی آدمی غیر معتمد ہے اس کی بات تو نہیں مانیں گے, غیر مستند ہے اس کی بات نہیں مانیں گے, لیکن جب کوئی آدمی معتمد ہے تو ایسا ہی جیسے ہم کسی ڈاکٹر کو معتمد مانتے ہیں, اس کے بعد اس ڈاکٹر کی بات پر یہ نہیں کہتے جی آپ نے یہ جو دوائی میرے لیے یہ کون سی کمپنی کی ہے, آپ پہلے اس کا رجسٹریشن دکھائیے, پھر یہ ثبوت دیجیے کہ یہ دوائی میری اسی بیماری میں لگے گی, اس کے بعد میں تسلیم کروں گا, نہیں. تقلید کہتے ہی ہیں اسی کو. جس آدمی پر ہمارا اعتماد ہو اس آدمی کی بات مان لی جائے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر. ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے فلاں محلے میں حالات خراب ہو گئے, ہم نہیں اس سے پوچھتے ہیں, فورا اعتماد کر لیتے ہیں. اگر یہ آدمی قابل اعتماد ہوا تو قابل اعتماد ہو ہم فوراً اس کی بات مان لیتے ہیں, اور یہاں اگر امام صاحب اگر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں قابل اعتماد ہے وہ. ادھر کو اماموں کو ماننا ہماری مجبوری, اس مجبوری سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں, ادھر سے قرآن و حدیث کے خلاف ہے نہیں. کیوں؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا اہل علم سے مسئلہ معلوم کرو, قرآن نے حکم دیا اولی الامر کی اطاعت کرو, قرآن کریم نے فرمایا کہ تم کیوں جو وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, جب تمہیں کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو, وہ سمجھائیں گے تمہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْكُمْ, اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تم ان کے سامنے مسئلہ پیش کرو جو اس مسئلے کا استنباط کر سکتے ہیں, اس مسئلے کا استخراج کر سکتے ہیں, اس مسئلے میں اجتہاد کر سکتے ہیں. اور ادھر سے ہم تو دنیا کی قوموں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اسلام دین مکمل ہے. سب کس چیز سے دین مکمل ہے؟ صرف فقہ اسلامی سے. فقہ کے علاوہ آپ دین اسلام کو مکمل ثابت کر ہی نہیں سکیں گے. آئے گویا میں دکھائیں دین اسلام مکمل کیسے ہے فقہ کو الگ نکال کر کے. حدیث کی بنیاد پر تو دین اسلام مکمل ثابت ہو ہی نہیں سکے گا. صرف قرآن کی بنیاد پر دین اسلام مکمل ثابت ہو ہی نہیں سکے گا. اگر دین اسلام مکمل ثابت ہوتا صرف فقہ کی بنیاد پر, یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ تم پیش کر کے لاؤ ہماری کتابوں کا حل لکھا ہوا موجود ہوگا, وہ فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے, قرآن کریم میں نہیں ہے, احادیث میں نہیں ہے. وہ تو فقہا نے ان سے نکالے ہیں ضابطے, اور ضابطے نکال نکال کر کے پھر دین اسلام کو مکمل دکھا دیا. آج تو ہمارا اچھے سے اچھا عالم اگر قرآن کریم سے وراثت کے تقسیم کا قانون سمجھنا چاہے سمجھ نہیں سکتا, صرف قرآن کریم سے. اگر امام کی بات نہ مانے تو امام نے اس کو نظام بنا دیا کہ صاحب تقسیم وراثت کیسے ہوگی, اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھ اس کے بعد سمجھ لائیں تب بھی بہت غنیمت ہے. اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جو علم دنیا سے واپس آئے گا وہ علم الفرائض ہے, وہ علم المیراث ہے. ساری ہماری ریاست خالی پڑی ہوئی ہے, سمجھ نہیں پاتا ہے آدمی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی, حضور کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے. تو ہم تو لکھا ہوا قانون سمجھ نہیں پاتے ہیں, خود قانون کہاں نکالیں گے, چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا فقیر کیوں نہ آئے اور چاہے کتنے سے بڑے سے بڑا اہل حدیث عالم کیوں نہ آئے, نکال نہیں سکے گا. تو بزرگو یہ جو ہمارے سامنے فقہ ہے یہ خدا کی نعمت ہے, اور ہاں یہ الگ جرم ہے کہ ہم بدعات کو اس کی طرح منسوخ کر دیں اور یہ بھی فقہ حنفی ہے, وہ فقہ نہیں ہے. کشمیری نعتوں کو منسوخ کر دیں گا جن کے حنفی, وہ حنفی شمریت نہیں ہے, وہ تو آپ کی رسمی چیزیں ہیں, وہ تو آپ کی کشمیریت ہے. ہاں فقہ وہ چیز ہے جو کتابوں میں ہے, جس کے پیچھے دلائل ہیں, جس کے پیچھے وجوہات ہیں, جس کے پیچھے اجتہاد ہوا ہے, اور جو ساری دنیا میں فقہ میں کتابوں میں موجود ہے وہ ہے فقہ. یہاں کشمیر میں ایک آدمی تاجران کتب نے کتاب چھاپ دی تھی اور اس میں لکھ دیا فقہ حنفیت, وہ حنفیت نہیں. حنفیت کے نام پر بدعات آپ رائج کرتے ہیں, حنفیت کے سر پر نہیں ہے وہ. حنفیت وہ جو کتابوں میں ہے, اور حنفیت اس حنفیت سے بچ کر کے زندگی گزارنا چاہے تو گزار نہیں سکیں. یہی وجہ ہے ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے بس یہ فقہ فقہ پھینکو, فقہ کو فاق یہ بھی کہتے ہیں. خیر جب مشکل مسئلہ پھنستا تھا تو ہم ان کو دیتے تھے ہماری فقہ حنفی کتابوں سے مسئلہ نکالتے تھے. یہیں کشمیر میں چھپی ایک فتاوی اہل حدیث, اس فتاوی اہل حدیث کے آدھے سے زیادہ مسائل فقہ حنفی سے لیے ہوئے ہیں, ہماری کتابوں سے لیے ہوئے ہیں. وہاں کیوں یہ آدمی سوچتا ہے کہ صاحب یہ جو ہیں فقہ حنفی کتابیں جو ہیں وہ ردی ہیں, ہم اسے مسئلہ نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہاں کیوں لیتے ہیں مسئلہ؟ اس لیے کہ چارہ کار نہیں, وہاں مجبوریاں, راستہ کہیں نہیں ہے, کہیں مسئلہ حل شدہ نہیں ہے, حدیث موجود نہیں ہے. تو خیر مجبور, ہم یہ کہتے ہیں دین اسلام مکمل دین ہے, اس کا ثبوت صرف فقہ اسلام ہے, اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں. مکمل دین کس سے ثابت ہو جائے گا؟ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ لے آؤ تم, اس مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے, باقی مذاہب کے پاس اس کا حل موجود نہیں ہے. اسلام کے پاس موجود ہے تو کون سا اوراق میں ملے گا آپ کا فقہ کیا اوراق میں؟ ورنہ اگر آپ براہ راست قرآن میں ڈھونڈنے لگیں گے ملے گا, براہ راست احادیث میں ڈھونڈنے لگیں گے نہیں ملے گا. اور جن حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے کرتے وہ مسئلہ لکھا ہوگا وہ بھی فقہ سے حاصل کیا ہوگا مسئلہ, ویسے لکھ نہیں سکیں گے. حدیث کی تشریح کرنے والے جو عظیم الشان گزرے ہیں مثلا وہ کون؟ ابن حجر عسقلانی, بدر الدین آئینی, جلال الدین سیوطی, ملا علی قاری, محی الدین نووی, یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جو حدیث کی تشریح کرنے والے ہیں. یہ ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ امام کو ماننا جرم ہے, وہ سارے امام کو ماننے والے ہیں. تو جو آدمی حدیث کی اتنی زبردست تشریح کرنے والا, وہ امام سے بچ نہیں سکتا, وہ امام کے ماننے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا ہے. تو آج میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ رسول کی بیس پر یہ کہوں گا کہ صاحب میں کسی امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ بےچارا دھوکے میں نہیں تو کس میں. امام غزالی رحمہ اللہ کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں جو عظیم شان مصنف گزرے ہیں امام غزالی بھی ہے, کہ پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اگر ان کا حساب لگایا جائے تو روزانہ 16 صفحے کی کتاب لکھی. اتنی زیادہ کتابیں امام غزالی نے لکھی, لیکن زندگی بھر شافعی مستق رہے, امام شافعی کو چھوڑ کر کے زندگی نہیں گزار سکے. جلال الدین سیوطی عظیم شان عالم گزرے ہیں اور کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں اس نے کتابیں نہ لکھی ہوں, تفسیر میں, حدیث میں, اصول فقہ میں, اصول حدیث میں, اصول تفسیر میں, ہر علم فن میں جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, لیکن شافعی مستق زندگی بھر رہے ہیں, امام شافعی سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزار سکے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم الشان صاحب علم تھے کہ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے ان کے علم کا، اندازہ بھی نہیں کر سکتے ان کے علم کا. وہ تو جب کسی حدیث کی تحقیق کرنے لگتے ہیں اور بڑے سے بڑا محدث حتیٰ کہ ابن حجر کہیں اٹک جاتا ہے حدیث کی تحقیق کرتے کرتے اور وہاں شاہ صاحب اس سے آگے نکل جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے علامہ انور شاہ کیا چیز تھے. یہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہر علم میں درجہ اجتہاد پر فائد ہوں مجتہد ہوں، لیکن علم فقہ میں تنہا خالص امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہوں، وہاں میری پہنچ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ تو مسلمانوں کے ابا جان بن گئے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ دنیا کے سارے انسان امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں. اور یہیں یہی وجہ تھی کہ امام شافعی جب خود عراق میں آئے تھے اور امام صاحب کی قبر پر پہنچے تھے تو رفع دین چھوڑ دیا تھا، کہا اس شخص کا آروگ مجھ پر اتنا زیادہ ہے کہ میں رفع دین کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ حدیث میں موجود تھا، حدیث کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، مگر کیا. انہوں نے کہا بھائی میری تحقیق ہے کہ رفع دین کرنا بہتر، اس آدمی کی تحقیق ہے جو قبر کے اندر ہے کہ رفع دین نہ کرنا بہتر ہے، آج میں اسی کی تحقیق مان لیتا ہوں، اپنا ریسرچ میں چھوڑ دیتا ہوں. وہاں نہیں سمجھا یہ غلط. جب یہاں بر صغیر میں 1947 سے پہلے ہندوؤں کی ایک تنظیم کام کرنے لگ گئی، کیا کام کرنے لگی؟ مسلمان عورتوں کو مرتد بنانا، ہندو بنانا. کیوں مسلمان عورتوں کو ہندو بناتے تھے؟ اس لیے کہ ان مسلمان عورتوں کے شوہر گم ہو گئے تھے، جیسے آج کل بے شمار کشمیری گم ہیں اور عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی ہمارا نکاح کا کیا ہوگا، اجازت ہے دوسرا نکاح کرنے کی یا نہیں. اسی طرح اس زمانے میں آج اگر کوئی فیصلہ کرنے لگے کر کے دکھائیں کیسے. بعض صحابہ کے دربان اختلاف ہے، قرآن و حدیث میں مسئلہ کہیں نہیں لکھا کہ جس عورت کا شوہر گم ہو جائے یہ عورت کتنے دن انتظار کرے گی، قرآن میں کہیں نہیں حدیث میں کہیں. صحابہ کے ہاں زمانے میں دیکھتے ہیں تو بعض صحابہ نے کہا 90 سال انتظار کرو، بعض صحابہ کہتے ہیں 80 سال انتظار کرو، بعض صحابہ نے کم، بعضی نے کچھ زیادہ، کہ ایک صحابی نے کہا 4 سال انتظار کرو. کس صحابی کی بات مانے گیا؟ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں کچھ. اچھا اماموں کا معاملہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے 120 سال انتظار کرو، ایک روایت ہے 90 سال انتظار کرو، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 86 سال انتظار کرو، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 سال انتظار کرو. مسئلہ ہے شوہر گم ہو گیا، یہ معلوم نہیں زندہ ہے یا مر چکا، اور کتنے دن انتظار کرے گی. صحابہ میں آپس میں اختلاف ہے، فقہا میں بھی آپس میں اختلاف ہے، کیسے فیصلہ کر سکیں گے. چنانچہ حضرت خان رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کچھ ہندو جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کو مرتد بنانے لگ گئے، کیونکہ ان کے شوہر جرمنی کی جنگ میں مارے جا چکے تھے اور یہ پتا چلتا نہیں تھا وہ زندہ ہیں یا نہیں. تو یہ عورتیں مسلمانوں سے مسئلہ پوچھتی تھی ہم دوسرا نکاح کریں، مسلمان علماء کہتے تھے 90 سال انتظار کرو، کوئی عالم کہتا تھا 86 سال انتظار کرو، کوئی عالم کہتا تھا 120 سال انتظار کرو. ظاہر ہے ایک عورت جب 80 سال انتظار کرے گی اس کے بعد دوسرا نکاح کیسے کرے گی، اور 80 سال کیسے نہیں گزار سکے گی، تو بڑی مشکلات ہیں اس میں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص اٹھے، انہوں نے کہا صاحب اس مسئلے میں ہم کو امام شافعی کی رائے بھی چھوڑ دینی ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے بھی چھوڑ دینی ہے، امام مالک کی رائے پر عمل کرنا ہے. لیکن امام مالک کی رائے ہے کیا؟ حضرت خانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اپنی تحقیق پر عمل نہیں کیا، کہا ہم مالک کے علماء سے معلوم کریں گے کہ اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا صحیح فیصلہ کیا ہے، وہ بتاؤ آپ، ہم خود اپنی تحقیق نہیں کریں گے کیونکہ ہماری تحقیق قابل اعتماد نہیں، کیونکہ ہم فقہ مالکی کے ماہر نہیں ہیں. حالانکہ مالک کی کتابیں کھول سکتے تھے، وہ دیکھ سکتے تھے امام مالک نے کتنے سال کی مدت دی ہے، شرطیں کیا لگائی ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ کہا مالک علماء سے پوچھیں گے. بہرحال خود مسئلہ لکھا کہ یہ عورت 4 سال انتظار کرے، اس کی شرطیں لکھی اور پورے بر صغیر میں تمام علماء کو بھیجا، حتیٰ کہ یہاں کشمیر میں ایک عالم کو بھیجا تھا کہ آپ اپنی رائے لکھیے کہ میں جو یہ فیصلہ کر رہا ہوں جس عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ عورت 4 سال انتظار کرے گی، امام ابو حنیفہ کے کہنے کے مطابق 80 سال یا 90 سال نہیں، امام شافعی کے کہنے کے مطابق 86 سال نہیں، یا کسی اور عالم کے کہنے کے مطابق 120 سال نہیں، صرف 4 سال انتظار کرائے. امام مالک کا فیصلہ یہی ہے، آپ تائید کر دیں یا تردید کر دیں. تمام علماء نے تائیدیں تردیدیں کی. اس کے بعد حضرت خانوی رحمہ اللہ نے وہ ساری تحقیق بھیجی مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، حلب، شام، عراق، مصر، جہاں جہاں بھی بڑے بڑے علماء ان کو نظر آتے گئے وہاں وہاں بھیجتے گئے، اور اخیر میں مالکی علماء کے سامنے ساری وجودات رکھی کہ یہ سب میں نے تحقیق کر کے، آپ مالکی فقہ کے ماہر ہیں، یہ بتائیے آپ کا مسئلہ جو ہم نے لکھا وہ صحیح لکھا یا غلط. اتنی احتیاط، اتنے زبردست عالم ہونے کے باوجود. انہوں نے کہا ہاں تو اس ترمیم میں بھی کر دی، ترمیم میں کرنے کے بعد اب مسئلہ جو واپس آ گیا، اس کے بعد اعلان کر دیا گیا آج کے بعد اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو فقہ مالکی کے مطابق وہ 4 سال تک انتظار کرے گی. لیکن 4 سال انتظار بھی کرے گی تب جب اسلامی قاضی اجازت دے گا. اپنے طور پر اپنے گھر میں اگر انتظار کرے گی وہ انتظار کافی نہیں ہوگا. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ فقہ مالکی میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ انتظار جو ہے وہ قاضی کے کہنے پر انتظار شروع ہونا چاہیے, اپنی مرضی سے انتظار چلے گا. یہ تو آپ عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکیں گے, یہ تو قانون والے سمجھتے ہیں, کورٹ والے سمجھ سکتے ہیں کہ جج کے کہنے سے انتظار میں اور اپنے گھر میں خود بخود انتظار میں فرق کیا ہوگا. یہ تو آپ کہیں گے صاحب یہ تو مشکل ترین بحثیں ہیں, یہ کیا سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں. یہ ہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل دین اور ہر چیز جسے موجود ہے, اور وہ مکمل کیسے کہ ہمارے اماموں کے محنتوں کے طفیل سے سارا دین مکمل ہو گیا. حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رات بیان کیا, ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں, امام محمد کو ہم نے دیکھا رات کو مطالعہ کرتے تھے, نیند آتی تھی پانی آنکھوں پر مارتے تھے, پھر نیند آتی تھی پھر پانی آنکھوں پر مارتے تھے, اور نئے نئے مسئلے قرآن و حدیث سے مستمد کرتے رہتے تھے, بازار میں جا کر لوگوں سے معلوم کرتے تھے خرید و فروخت کا نیا طریقہ کون سا ہے, جو ان کا پایا نیا طریقہ معلوم ہوا رات کو آ کر کے قرآن و حدیث پر غور کیا کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جائے, وہ کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ ہفتوں گزر جاتے تھے کبھی سوتے نہیں تھے, نیند آتی تھی تو آنکھوں پر پانی مارتے تھے. جی بہتر آنکھوں پر پانی مارتے تھے ایک دفعہ شاگردوں نے پوچھا, حضرت آپ اتنا زیادہ جالتے کیوں ہیں, آنکھوں پر پانی مارتے ہیں, کبھی کبھی آرام کر لیا کیجئے. اس وقت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ علامت اس بات کی ہے کہ فقہ جو علماء نے تیار کیا وہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس لیے آرام کر رہی ہے کہ انہیں معلوم ہے ہمیں کل کو جو مسئلہ پیش آئے گا ہم امام محمد کے پاس جائیں گے, اس نے مسئلہ تیار کر کے رکھا ہوگا, ہم جو ہی جائیں گے مسئلہ پیش کریں گے فوراً جواب دیں گے. یہ بتاؤ اگر میں بھی سو گیا تو امت محمدی کس کے پاس جائے گی؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ علماء امت نے اور فقہاء ملت نے کیسے محنت کر کے فقہ تیار کر دیا ہے, اور ہم اب ہمارے پاس نہ ہم کو نیا اشتہار کرنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث پر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے حدیث ضعیف کون سی اور کمزور کون سی, اور کمزور اگر ہو گئی تو کیسے ہو گئی, اور اس حدیث کو چھوڑنا ہے یا اس حدیث پر, اس حدیث پر عمل کرنا یا اس حدیث پر, کچھ نہیں. ان تمام کی مصیبتوں کے بغیر ہمارے سامنے فقہ تمام شفافیت کے ساتھ موجود ہے, اس پر براہ راست عمل کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.